الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ لوگ اہلا وسہلا مرحبا الحمد للہ آج ہمارا آج تدبر القرآن ساتھ لاسٹ ڈے ہے کیسا لگ رہا ہے کیا فیلنگس ہیں الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک اور نیا دن اس قرآن کے ساتھ دے دیا ہے جاتے رمضان کی گھڑیاں اور ساتھ میں قرآن بھی ٹھیک ہے ہم بعد میں بھی کریں گے لیکن ایک ہوتا ہے نا خوشی بھی ہے تھوڑا سا ایسی اداسی سی بھی ہوتی ہے ہاں جی اداس بھی ہیں کیونکہ جو مزہ اس قرآن کے ساتھ یقین کر وہ اس چیز کے ساتھ جو مرضی کر لیں آپ جتنی مرضی انجوائمنٹ کر لیں ہر طرح کے بچھڑنے کی اداسی ہیں یہ دعا کرنی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ابھی جیسے ہم نے رمضان میں دیکھیں ہم نے دورہ قرآن کیا پھر ساتھ میں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی ایک یہ نعمت جو ہے تدبر القرآن کی صورت میں دی ٹھیک ہے تو اب ہمارا کیا کام بنتا ہے ٹونک ہے قرآن واقعی قرآن ٹونک ہے بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو چھٹیاں ظاہر آپ کی رمضان آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ یہ وقتی رخصت ہے بالکل جی بالکل اب اس رخصت سے ہم نے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ جو ہم نے سیکھا ہے وہ اب ہمارا عمل کرنے کا وقت آئے گا. جی سیکھنے بھی عمل کرنا ہے. ویری گڈ ویری گڈ الحمد للہ. دیکھیے میں بات کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہی بات ڈال دی الحمد للہ. ویری گڈ. تو ہم نے آپ یہ کرنا ہے جو سیکھا ہے وہ اب ہمارا شو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ ان کا اخلاق اتنا زبردست تھا, اتنا اچھا تھا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اپنوں نے کیا, غیروں نے بھی ان کی تعریف کی ہے. ابھی بھی ہنڈرڈز جو نیم آتے ہیں دا ٹاپ آف جو لوگوں میں جو سب سے زیادہ جس نے جو بھی کام کیا ان میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ کن کا آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کہ ہر لحاظ سے جی ٹاپ ٹین میں نا, ہر لحاظ سے ایک اتنا زبردست شخص. دیکھیں مینجمنٹ, مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں. گھر کو مینج کرنا, شلاز باجی متحرات تھی, ان کو ٹائم دینا, سب کو ایکول ٹائم دیا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کی. پھر اس کے علاوہ آپ ایز اے ان کو ٹیچر لے لیں, پھر ایز اے لیڈر لے لیں, ہر لحاظ سے الحمدللہ. کیونکہ وہ ایک گاڈ گفٹڈ ہمارے نبی تھے. واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا پیارا نبی دیا ہے جس نے ہمیں اتنی خوبصورت تعلیمات دی ہے. یقین کریں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. کیونکہ یہ دین میں جو اتنی آسانی آئی ہے, اگر آپ سیرہ کا رحیق المختوم حاصل کریں, کیونکہ تجلیہ نبوت میں بھی ہے, لیکن رحیق المختوم میں جو آپ عرب معاشرے کا پہلے کے حالات کبھی پڑھیں کہ عورت کے ساتھ کتنی زیادتی تھی اور کیا کچھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ نے ہمارے ہمیں ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, جنہوں نے ہمارے لیے دین کو اتنا آسان اور اتنا پیارا اور خوبصورت پیش کیا ہے کہ ہر جگہ پہ عورت کو تعظیم دی ہے, عزت دی ہے, حقوق دیے ہم سب کو, اور اتنی محبت کرنے والا ہمیں دین دیا ہے. اب ہمارا کام ہے اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن کے ساتھ میں نے مینجمنٹ سیکھی تو پہلے نہ تھی میری لائف میں. جی الحمد للہ. آپ یقین کیجیے گا شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, جیسے ہم قرآن سیکھتے ہیں نا, ایک منٹ انشاءاللہ میں اوپر لوں گی, ابھی بس ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو اس قرآن سے سیکھا وہ یقین کریں ہمارے اندر نظر آئے گا. اگر ہم اس کو شعوری طور پر لیتے ہیں وہ ہم اندر نظر آئے گی, کیونکہ ہم جذب کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب ہمارا کام یہ نہیں کہ ہر چیز میں ہم ایکسٹریزم پہ چلے جائیں. نو, ہم نے بالکل معتدل رویہ رکھنا ہے, میانہ روی اختیار کرنی ہے. ہر حال میں خوشی ہو یا غم ہو ہم نے اسے ہاتھ سے نہیں بڑھنا, ہم نے ایک لمٹ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب آج جاری رکھیں گے. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیاری سورہ. اس میں اب ہمارے دیکھنے کیا ہے, کیا چیز سکھائی جائے. سورہ لہب اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اس پہ پھر ریویو کریں گے. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ اللہب ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر کی سورت ہے, اور ایک رکوع ہے, پانچ آیات ہیں, اور مکی سورت ہے, اور مکہ کے بھی بالکل ابتدائی دور کی سورت ہے. اس سورت کی شان نزول کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے, پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتحا, یہ ایک جگہ ہے, با تو ہا الف حمزہ اس کے جے, بتھا کے مقام پر جا کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی اونچی آواز سے یا صباح کہنے لگے. قریش جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا, اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا جا. آپ نے فرمایا, سنو, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کی خبر دے رہا ہوں. تو ابو لہب کہنے لگا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, تجھے ہلاکت ہو, کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی, جیسے ہی بخاری کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا, تبت. اور تبت جو ہے, تبا سے عربی میں بد دعا کا ایک کلمہ ہے, اور تبا خبر ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت تبت جدا ابی لہب وطب جو تھی نازل کی. اس کے بارے میں ہم پیچھے بہت جگہ دیکھ چکے. تھوڑی سی بات ابو لہب کے بارے میں, کیونکہ اس کے نام پہ ایک سورت ہے اور یہ واحد وہ بدقسمت شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں نام لے کر حج بیان کی گئی. تو سورت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اصل جو اس کا نام تھا اور اس کا کریکٹر جو تھا اس کے بارے میں بتاؤں گی. اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے راستے میں کتنی مشکلات ہوئیں, اور اگر وہ اپنی جان کو بچانے والے ہوتے, ہمت ہار دینے والے ہوتے, تو کبھی بھی اس کام کو پایہ تکمیل پر نہ پہنچاتے. اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر واقعی ہم اپنے آپ کو اسی راستے پہ سمجھتے ہیں جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو پھر اس راستے کی مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام کو کرتے ہی جانا ہے. تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. کیسے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کے کام آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ سیصلا نارن ذات لہب. پسند قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. اکیلا جائے گا یا کوئی اور جائے گا؟ نہیں. وامرأتہ. اور اس کی بیوی بھی, یعنی وہ بھی آگ میں جائے گی. کیا ہے اس کی بیوی کا لقب؟ حمالت الحطب. جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. کیا حال ہے اس کا؟ فی جی دیہا حبل من مسد. اس کی گردن میں. ہا سے مراد امرأتہ ہے, یعنی ابو لہب کی بیوی کے گلے میں کیا ہے؟ حبل, رسی. من مسد, پوست کی بٹی ہوئی رسی, جیسے جوٹ جس کو بولتے ہیں, جس چار پائیاں جس چیز سے بنی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. اس کا اصل نام عبد العزہ تھا. عزہ کیا تھا؟ ان کا بت تھا, بلکہ دیوی تھی, یعنی فیمیل بت تھا ان کا. اور اصل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام العزیز سے اس کو گھڑ رکھا تھا. اور اس کا نام عبد العزہ تھا. اس کی کنیت ابو عتبہ تھی. عتبہ اس کا بیٹے کا نام تھا. لیکن اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کہتے, جس کا مطلب کیا ہے؟ شولوں کا باپ. لہب شولے کو کہتے ہیں. اور عربوں کا یہ دستور تھا کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی تو اس کو اسی کا بیٹا کہہ دیتے. جیسے کوئی شخص بہت سفر کرتا تو اس کو ابن السبیل کہتے. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں وابن السبیل, راستوں کا بیٹے, یعنی مسافر. اس طرح کسی کو بہت دنیا داری کرتا دیکھتے تو کہتے ابن دنیا, دنیا کا بیٹا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے تباہ ہوگا تائیس عبد الدینار, دینار کا بندہ تباہ ہو گیا. اس لحاظ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اتنا خوش ہوا کہ جب اس کو خبر دی گئی کہ اس کے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں عبداللہ, ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, تو خوشی میں خبر دینے کے لیے آنے والی لونڈی صبیبہ کو ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ چلو شکر ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور اب اس کی نسل چلنے لگے گی. اس کا گھر بالکل اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, یعنی نہ صرف یہ کہ چچا تھا, بلکہ وہی بات ہے کہ جار ذی القربا بھی تھا, رشتہ دار بھی تھا اور نیبرز میں سے بھی تھا. لیکن اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو پیش کرتے ہی اتنی نفرت آئی کہ جب آپ نے کلمہ حق کہا, جب لوگوں کو دعوت دی, تو اس نے آپ کو بد دعا دی. یہاں ایک ہلکی سی بات بھی جو قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے نبی کی ذات سے محبت اور ایک ہوتی ہے نبی کی بات سے محبت. ابو لہب کو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت تھی, تبھی تو لونڈی کو آزاد کیا, تبھی تو خوشیاں منائی. لیکن اس کو اللہ کے نبی کی بات سے محبت نہیں تھی, کیونکہ اگر بات سے محبت ہوتی تو جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اس کو قبول کر لیتا. تو کیا پتا چلا کہ جس طرح ابو لہب آپ کی ذات سے محبت کر کے نہیں بچا, کیونکہ بات سے محبت نہیں تھی, تو قیامت تک کوئی شخص چاہے اللہ کے نبی کے نام کے گن گاتا رہے, نعتیں پڑھتا رہے, ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرے زبان سے, لیکن اگر آپ کی لائی ہوئی بات, آپ کے پہنچائے ہوئے پیغام سے اس کو محبت نہیں, تو یہ صرف محبت کیا جانا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. جو ہی آپ نبی بنے, آپ نے اس طرح کیا پیغام دیا, تو آپ کا بدترین دشمن بن گیا. ہر موقع پہ آپ کو تکلیف دیتا, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا. ربیہ بن عباد دلمی رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز مجاز کے بازار میں دیکھا، ایک بازار کا نام تھا، کیا فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، قول لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے ہوئے چہرے والا بھینگی آنکھ والا، یعنی اس کی آنکھ میں تھوڑا سا بھینگا پن تھا، جس کے سر کے بڑے بالوں کی دو میڈیاں تھیں، بالوں کو میڈیوں کی صورت میں کستا تھا، آیا اور کہنے لگا لوگوں یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے۔ غرض لوگوں کے مجمع میں جا کر اللہ کے توحید کی دعوت اللہ کے نبی دیتے، اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا جاتا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون شخص تھا تو کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو آپ کی ذات سے اتنی محبت کرے لیکن آپ کے پیغام سے اس کو اتنی محبت کہ اس نے اللہ کے نبی کے لیے یہ بات کہہ دی کہ تبت تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اصل میں یہ بددعائیاں کلمہ تھا کہ آپ کا یہ مشن ناکام ہو جائے، آپ کے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو جائے۔ لفظ جو یدا ہے نا، تبت یدا، یہ یدان تھا، تثنیہ کا صیغہ، یہ ڈیول کا، نون گر گیا، عربی زبان میں بہت جگہ اس طرح ہو جاتا ہے، اور یدا رہ گیا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ہاتھوں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ عموماً دو طرح سے ہاتھوں کو محاورے میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ ایک تو ہاتھ جو ہے یہ قوت کی علامت ہوتی ہے، زور ٹوٹ گیا، اس کا غلبہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس وقت یہ بہت مال و دولت والا بھی تھا، بہت اس کا نام تھا، شہرت تھی، تو کہا کہ اس کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہاتھوں سے مراد بیٹے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں امید ہوتی ہے کہ یہ بیٹے بھی بڑے ہو کہ انسان کا ہاتھ بٹائیں گے اور محنت اس کے ساتھ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تبت جدا بھی لہب وطب کے اندر دونوں باتوں کی خبر دے دی کہ آج یہ بہت بڑا بننے والا لیکن کل اس کو کوئی بھی چیز فائدہ نہ دے گی۔ اور پھر حقیقت میں ایسے ہی ہوا، اللہ نے جس کو پہلے سے کہہ دیا کہ ما غنانہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام آیا وہ مال جس نے کمایا، مال اس کا اور اس کا جو کمایا تھا۔ اب دیکھیے کہ مال میں ایک تو منی ہوتی ہے نا، جو بھی انسان کی انکم ہوتی ہے، لیکن ما کسب کے اندر اولاد بھی آتی ہے۔ یہ شخص اس لحاظ سے بھی بدقسمت ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے دو بیٹوں کے ساتھ نکاحی ہوئی تھیں، اور وہ دونوں اس کی بہویں بننے والی تھیں، لیکن اسی دوران جب اللہ کے نبی کو دین کی دعوت ملی اور آپ اسلام کی دعوت لے کر آئے، تو اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کو مجبور کر کے ابو لہب نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ اور دوسری طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ذہن ہی بدل گئے تھے، لڑکے چونکہ کفر پہ تھے، یہ دونوں مسلمان تھیں بچیاں، تو اللہ کے نبی نے، آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں اس طرح کی معاشرتی قسم کی بھی تکلیفیں سہی۔ آج ذرا کے نام پہ کسی گھرانے میں کسی لڑکی کو، کسی عورت کو مسئلہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہ گھروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے۔ اللہ کے نبی کی تو بیٹیاں گھر واپس بھیج دی گئی تھیں، اور آپ دیکھیے پھر اللہ نے کتنا پہرا بدلا دیا کہ دونوں یکے بدیگرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیویاں بنی، اور اتنے آپ ان کے ساتھ خوش تھے کہ کہا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور یکے بدیگرے میں ساری کے ساری عثمان کو دیتا۔ انہی دو بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین تھا، دو نوروں والا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ دونوں بیٹے اور اس کی باقی اولاد اس کے کام کیسے نہ آئی کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیماری جو تھی گردن کے اندر ایک گلٹی یعنی ٹیومر کی وجہ تھی، اور وہ اس دور میں بھی اتنی اچھوت سمجھی جاتی تھی کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا لیتا تھا تو اس کو بھی اس کے اثر آنے کا ایک لوگوں کے ذہن میں نظریہ تھا۔ جب یہ مرا تو لوگوں نے اس کی، جو اس کے اپنے بیٹے تھے، وہ اس کی لاش کے پاس نہیں آ رہے تھے کہ کہیں ہمیں یہ نہ لگے، اور کئی دن تک اس کی لاش جو تھی وہ باہر پڑی رہی۔ بالآخر لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ دیکھو کیسا مر گیا، اس کی اولاد اس کو اٹھا بھی نہیں رہی۔ تو لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے پھر درختوں سے چھڑیاں اتار کے اس کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل دھکیل کر ایک گھڑے میں ڈال دیا۔ اللہ نے کیا کہا اور وہ سچ ہوا کہ ما اغنانہ مالہ وما کسب۔ ساری زندگی لوگ جس مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ پھر کل کہاں ان کو یہ سب چیزیں کام آئیں گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اب ربیہ ہیں، مطلب اپنی کہانی سناتے ہیں کہ एक शख्स ने इनसे पूछा कि आप तो इस वक्त बच्चे से होंगे, यानी जिस वक्त आपने ये मामला देखा जो ऊपर हमने भी बात की ना कि रबिया ने देखा कि एक शख्स है जो अल्लाह के नबी के पीछे है और लोगों को कह रहा है कि ये झूठा है, ये काजिब है। तो किसी ने हजरत रबिया से कहा कि आप तो उस वक्त बच्चे होंगे, शायद इसलिए ये बता रहे। कहा, नहीं, मैं उस वक्त खासी उम्र का था, मश्क लाद कर पानी भर कर लाया करता था। और दूसरी रिवायत में कहते हैं कि मेरी उम्र जवान थी और मैं अपने बाप के साथ काम करता था और अल्लाह के नबी कबीले कबीले जाते और पैगाम सुनाते, लेकिन पीछे से ये शख्स जो था आपके खिलाफ बातें करता, कभी लोगों को लात और उज्जा से हटाए जाने की धमकी देता और इस तरीके से अल्लाह के नबी के मिशन के रास्ते में ये रुकावट था। अब देखिए कि आज किधर है अबू लहब। कभी आपने किसी शख्स को अबू लहब का नाम लेते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको ना मानने वाले भी गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, दुनिया के बड़े 100 कामयाब लोगों में और कई और ऐसे फोरम्स हैं कि जहां अल्लाह के नबी को लोगों ने तस्लीम किया। पता क्या चला कि जो इस रास्ते में रुकावट बनेगा अल्लाह ताला उसको नीस्त तो नाबूद कर देगा, कुछ भी उसके हाथ नहीं आएगा, ना माल ना औलादे। और ये जितने बड़े बड़े सरदार थे ना, इनकी औलादे मुसलमान हो गई थी, अक्सर की, इसकी नहीं हुई थी। लेकिन अबू तालिब की औलादे मुसलमान हो चुकी थी और इसकी भी खुशी का सबब ना बनी। बाज दफा होता क्या है कि जब हम अल्लाह के रास्ते से हटते हैं ना सिर्फ औलाद और माल के लिए, और दो ही बड़े सोर्सेज हैं। आप देखिए कि जितने लोग भी दीन से दूर होते हैं, नमाजें कजा हुए अगर या हलाल से हराम में चल पड़े, तो उसमें वजह या तो माल की मोहब्बत होती है या औलाद की होती है, और ये दोनों ही काम नहीं आती। मत सोचिए कि दुनिया में जो लोग अगर दीन से दूर हो के अपने माल और औलाद के पीछे पड़े हुए तो वो खुश और सुख चैन की नींद सोते हैं, उनसे ज्यादा दुखी नहीं होगा जब उनकी बातें सुनते हैं। तो जरूरत है इस बात की कि एक इंसान अल्लाह के नबी के मिशन को अपनी जिंदगी का मिशन बनाए। आप इस रास्ते में आते हैं ना, बजाहर आपको लगता है कि औलाद और घर वाले और दूसरी चीजें अपसेट होगी, लेकिन चुपके चुपके वो आपकी इज्जत कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल खुश हो रहे होते हैं दिल से, चाहे वो खुद ना भी वो काम करें। वो दूसरों आपके सामने डांट भी रहे हो ना, दूसरों में जाके वो बड़ी तारीफें करते हैं, जी हमारी बेगम बढ़ने जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है, और मैं कभी कह सकूं तो मैं कहती हूँ कि ये बात कभी आप अपनी बेगम के सामने भी कह दिया करें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पीछे बड़ी बातें करते हैं, अच्छी बड़ी अच्छी है, बच्चे बड़े अच्छे पाल रही है, लेकिन जो ही सामने आती तो कहते हैं मैं तेन जान नहीं देना। तो ये जान नहीं देना वाली जो बात है ना, ये सिर्फ अना की होती है, ऊपर ऊपर आप कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, तो हो सकता है वो खुद ही पूछें क्या बात है आज तुम गई नहीं हो। ऐसे ही होता है, लगता है ये तो आप लोगों के दिल की बात है। अल्लाह अकबर। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो अबू लहब कहने लगा, अगर मेरे भतीजे की बातें हक हैं तो मैं क्यामत के दिन अपना माल और औलाद अल्लाह को फिदिये में देकर इसके अजाब से छुट जाऊंगा। अस्तग़फिरुल्लाह। इस पर रियायत नानहु मालहु व मा कसब जो थी नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। कैसी है वो आग, सयसला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो झोंका जाएगा। ज़ात लहब आग की सिफत है। हम पढ़ते हैं ना जू हज़े नज़ीम, जू तो जू से ज़ाता मुअन्नस है, ये ता जो है ये मुअन्नस की, क्योंकि आग मुअन्नस में, अरबी जुबान में जहन्नुम के जितने नाम है ना वो मुअन्नस में, तो यहाँ आग जो लफ्ज है उसके लिए ज़ाता का लफ्ज आ गया, लहब शोलों वाली। अब ये तो उसका हाल था कि जो सख्त आग में जाएगा। अब उसकी बीवी का हाल सुनिए। वम्रअतुहु, और उसकी बीवी, कौन थी उसकी बीवी, जिसका असल नाम जो था ये हर बिन उमैया की बेटी थी, कुरैशी औरतों की सरदार थी, और इसकी कुनियत जो थी ये उम्मे जमील थी, और नाम अरवा, अलिफ रा वाव और या के ऊपर खड़ी जबर, अरवा इसका नाम था, और हर बिन उमैया की बेटी थी, अबू सुफियान की बहन थी, सब लोग अबू सुफियान को तो जानते ही होंगे, और इतनी ज्यादा कुफर और इनाद दुश्मनी में बड़ी हुई थी कि शोहर का साथ देती थी, आग लगाकर कहते हैं कि घर घर जाती अल्लाह के नबी की बातें करती। ये जो यहाँ हम्मालतल खतब इसको कहा गया ना, असल में ये अरबी का एक मुहावरा है, बहुत गीबतें करने वाले शख्स या औरत को हम्मालतल खतब कहते हैं, कि ये लकड़ियां उठाते हैं, یعنی ادھر سے بھی ایک بات اٹھائی، ایک ادھر سے اٹھائی، ایک ادھر سے اٹھائی، اور بیٹھ کے ڈسکس کی، تو لوگوں کے اندر دشمنی کی آگ لگ جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہاں اس کی غیبت گوئی کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے لاتی. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بتایا گیا اور روایات میں آتا ہے کہ جنگل سے جاتی، کانٹوں والی لکڑیاں چن چن کر لاتی اور اللہ کے نبی کے راستوں میں بچھا دیتی. اللہ اکبر. اور ایک تیسری بھی تفسیر اس کی آتی ہے کہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا تانا دیتی تھی. انہی کے گھر سے وہ تانا گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی آپ کی تو اولاد ہی نہیں بچتی، آپ تو ابتر ہو جائیں گے اور آپ کے تو جڑ کٹی گئی، تو فقیری کا تانا دیتی تھی. تو اس کو اس کا پھر لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا کہ دیکھو تم کیا تھی اور حال کیا تھا، کہ گلے میں ایک ہار پہنتی تھی. فی جیدی ہا، جیت یہ گردن کو کہتے ہیں، ہا حبل من مسد کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک نفیس ہار تھا اور بھاری، جیسے قیمتی موتیوں کا ہو گیا کس کا، تو لا لا کے لوگوں کو دکھاتی تھی. کہتی اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی. اللہ نے اس قیمتی ہار کی جگہ آگ کے توق کی بات کر دی. یہاں یہ لفظ جو مسد ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کھجوروں کی رسی بٹی بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے سورت کو سورت المسد بھی کہتے ہیں. اور یہ مسد کیا ہے؟ عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی 70 70 گز کی ہوگی. اسی طرح امام سوری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کا توق جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. پھر ایک جوہری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی تھی. اسی طرح اس کی ایک تفسیر کی گئی، امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ لوہے کا توق ہوگا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بن حرب بنت حرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر اٹھا کے لے کے پھرتی اور اللہ کے نبی کے پاس آئی اور شعر پڑھے، شاعرہ بھی تھی یہ، کہنے لگی مزممن ابینا ودینہ قلینا وامرہ اسینا. یعنی ہم مزمم کے منکر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے نام بگاڑ کر مزمم کہتی تھی، اور اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے. کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق نے اس عورت کو آتا دیکھا، اس طرح کے شعر پڑھتے جذبات کی حالت میں دیکھا، تو پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی یہ عورت آ رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچیں. اور اس کے بعد آئی اور وہی بات جو قرآن پاک میں بنی اسرائیل سورت کے اندر آتی ہے آیت 45 میں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. کہ نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ایمان نہ لانے والوں کے بیچ میں ایک نہ نظر آنے والا پردہ کر دیتے ہیں. بالکل اس کے ساتھ ایسا ہوا. ابو بکر کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کدھر ہے وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے لیکن اس کو بالکل نہیں دکھے. کہتی میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے میری حجف کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے نہیں پتا تیری کو حجف کی ہے کہ نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے لوٹ گئی کہ اچھا ٹھیک ہے. یعنی ایک قسم کا پیغام دینے لگی کہ آپ کہہ دینا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں. بہت مان کرتی تھی اپنی سرداری پہ اور باپ کی بات میں. اور ایک دفعہ اپنے اوپر ایک لمبی سی چادر اوڑھے طواف کر رہی تھی، پاؤں چادر میں الجھ گیا، پھسل گئی، تو کہنے لگی مزمم غارت ہوا، نعوذ باللہ. جب دل میں غصہ اور گراج ہوتا ہے نا تو بندہ ہر بات میں اسی کی بات کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. ام حکیم بنت عبد المطلب نے کہا میں تو پاک دامن عورت ہوں، اپنی زبان نہیں بگاڑوں گی اور دوست کرنے والی ہوں پس داغ نہ لگاؤں گی، اور ہم سارے ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور قریشی تو ہیں، پھر تو زیادہ جاننے والے. یعنی اس نے کہا کہ میں تمہاری باتوں میں آ کے اس طرح کی بات نہیں کروں گی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر کس طریقے سے ایسے لوگوں کو لے کے آتا ہے. اور ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کبھی بھی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے طریقوں، اس قرآن، اسلام، دین والوں کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. آج بھی لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیے چونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے نا، تو نہ جانے اس کا جواب کیا کیا آسمانوں سے آتا ہوگا جو ہم نہیں سن پاتے. اب اس شعور کے ساتھ اس کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں اس ساری چیزوں کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہم اپنے آپ کو اسی مشن کے لیے وقف کر دیں جو اللہ کے نبی کا تھا. اب دیکھیں کہ مشن تو دو ہی ہے نا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ایک اس عورت کا بھی تو مشن تھا نا، لیکن کتنا فرق ہے. ایک طرف اللہ کے دین بلند کرنا اور ایک طرف شیطان کے پروگراموں کو بندھانا بڑھانا. تو جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، وہی چیز اس کے عملت بھی پھر دیکھنے لگتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، سورة اللہب کیسی لگی؟ سورة کیا سیکھا، کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کے کتنے کلوز کے مطلب سکے چچا تھے، ان کی بیوی کیا ان کا بوگس تھا کہ صرف وہ اسلام کے خلاف تھے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام دیتا ہے، اور اتنی نفرت، اتنی نفرت. اور یہاں پہ سوچے کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک موقع پر دعا بھی کی تھی کہ حضرت عمر کے لیے، سب وہ بھی اسلام ہی تھے، دونوں کو ان میں سے ایک کو ہماری جو ہے اسلام کے لیے قبول کر لے، ٹھیک ہے، دین میں بغض تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے اندر اناداری ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کام سے محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں طریقہ کار کیا تھا، ان کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے نا. کیونکہ جو ہم بعض سے پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے فتوے بھی دیتے ہیں، اس پہ اب ہم نے یہاں سے یہ لیسن لینا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا سمجھ آئیے اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نبی کا پیغام سے بھی محبت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ دیکھیں مشکلات بھی آئیں گی، اور بعض دفعہ دیکھیں جس طرح یہ ابو لہب کی بیوی ہے، کتنا ابھی تو استاذہ جی نے بہت کم بتائی ہے نا، جس طرح ہم ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس میں زیادہ ہوتی ہے بات، کہ کس طرح ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر کی، اور کیا کیا وہ کہتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ ان کا کیا تھا. جی برا بھی محنت کرتا ہے بہت رانگ وے میں. جی ہاں جی بالکل، صداقت پر ایمان الحمدللہ. اب یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اسپیشل، جیسے اس میں اس شخص کا نام آیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، باتیں کی، اور بھی ہیں لوگ کافی ہیں، جیسے وہ منافق تھا جو نام ابھی ذہن سے نکل گیا ہے، ابئی، نہیں مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ تھے. اس نے بھی بہت زیادہ مطلب پھیلانے میں دین کو راستے میں روڑے اٹکائے. اسی طرح یہ، کیونکہ یہ ظاہر ایک مالدار شخص تھا، بہت بڑا شخص تھا. ہاں جی عبد النبی جزاک اللہ ہے، مجھے ذہن سے نکل گیا. ہاں کیونکہ اس شخص نے بھی دیکھیں وہ منافق تھا، تو اس نے کتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈہ کیا. اور یہ سکر، اور آپ کی جیسے بیٹیوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بیٹیوں کا تھا، ان کو زبردستی طلاق دلوائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہاں پہ اس کی بیوی بھی دیکھیں، بعض دفعہ جلتی کے تیل چھڑکنے میں عورت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے. جی ہمارے لیے صبر کے مخالفوں پہ گھبرانا نہیں ہے. ہاں جی گھبرانا نہیں ہے، ثابت قدمی کیوں رکھنی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہمیں یہ آزمانے کے لیے آتی ہے، اور ہمیں اور زیادہ ہمارے ارادے کو پختہ کرنے کے لیے، اور ہمیں جمانے کے لیے آتی ہے. یاد رکھیے گا، کیونکہ علم کبھی بھی جو ہے نا آپ آسانی سے لیں گے وہ جذب نہیں ہوتا. جتنا آپ مشکل میں لیں گے، جتنی آپ اس کو احساس کے ساتھ لیں گے، ایک کافی نیا لازمن ہمیں ضرورت ہے اس چیز میں نا، کہ ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے رہ رہے ہیں. سچ کے ساتھ کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے، آپ ڈرتے نہیں ہیں نا، آپ آنکھ میں عام ٹال کے بات. اور سب سے بڑی بات جو آج کل مین چیز ہے نا، لوگ دلائل مانگتے ہیں، چاہے وہ قرآن سے ہوں، چاہے وہ سنت سے ہوں. اور جنہوں نے نہیں مانا نا، وہ سنت کو نہیں مانتے، وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن. اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت، ان کو تو خود قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، نہ اس کی ٹرانسلیشن ان کو آتی ہے، ٹھیک ہے، ये ज़्यादातर ऐसे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं जो सुनी सुनाई बातों या लकीर के फ़कीर के तरह कुछ लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें बाखुदा किसी का कोई तनकीद करना मकसद नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं, सब हम मुसलमान हैं और सब के लिए हमारे हमारे दिल में एक जैसा जज्बा है जी। मुश्किल इंसान को हिम्मत बना देती है जी, बिल्कुल जी। लहमी में बहस करते हैं, हाँ जी बहस करते हैं, दिक्कत के फॉलोअर्स हैं मुख्तलिफ, मतलब आप देख लेना इसमें। अब हमारा किरदार क्या है, ये जो अभी हम सूरतें देखते हैं अल्लाह ताला इस टाइम पे हमें करवा रहे हैं ना, इसमें अब हमारा मकसद नज़र आता है कि हमने कैसे आगे लोगों को डील करना है। कि इतना क्लोज कि अगर आपके रिश्तेदार आपके साथ इतना गलत सलूक करें या उनका मिस बिहेवियर होगा तो उसमें आपकी हिकमत पांच दफ़ा आपको दिखा भी दिया जाता है कि आपने उनके साथ, हाँ गुस्सा भी आपको आएगा कि ये क्या कर रहे हैं ना, एक हद तक आप बर्दाश्त करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे ना, आप हिस्सा ऐसे लोगों को अवॉइड करना आएगा आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अवॉइड भी करना आ गया है लेकिन हिकमत के साथ, अगर कहीं बात हो रही हो तो बात करनी भी चाहिए लेकिन क्या कहते हैं कि लिमिट में रह के, ठीक है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसके उसी के दायरे में रहेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये मेन चीज़ है। क्योंकि हम पे एक लेबल लग जाता है ना कि ये देखो कुरान पढ़े लोग हैं ना, इन्होंने खुद दीन सीखा, अगर ये खुद इनको डील करना नहीं आता ये हमें क्या करेंगे, इनको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, ये बात कैसे करते हैं, ठीक है, डील करना विद दोज़ पीपल्स जी बिल्कुल। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी अच्छे तरीके से बात करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर सब्र हो, सब्र बहुत ज़रूरी है। असल बात क्या देते हैं, फैसला उनके हाथ में देते हैं जी जी। और हमने कोशिश करनी है कि ये जो जो सीखा है इस पर अमल करके दूसरों पे अप्लाई करिए। आपका प्रैक्टिकली अभी एग्जाम समझ लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरा लेते हैं, सूरा इखलास, बहुत खूबसूरत, देखिए इसमें अल्लाह ताला हमें क्या सिखाते हैं, उस पर इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम के लिए बताए
सूरतुल इखलास तरतीब के एतबार से 112 नंबर की सूरत है, मक्की सूरत है, चार आयात और एक रुकू है। ये सूरत भी हकीकत में सूरत अल फातिहा की तरह कुरान पाक का एक खुलासा है और इस्लाम की जो तालीमात है उसका 1/3। इसके भी शान नजूल में कुछ वाक्यात आते हैं, आपके सामने रखूंगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी से कहा कि अपने रब के औसाफ बयान करो, इस पर यह सूरत नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि जिनके पत्थर और मिट्टी के बुत होते हैं ना, उनका दिल चाहता है कि बाकी भी लोगों के जो खुदा हैं वो उनका भी यही हाल हो। हालांकि आप सोच सकते हैं कि अल्लाह की जात इन सारी चीजों से बेनियाज है, ना नजर आने वाली चीज को जब लोग देखना चाहते हैं तो अपने पैमानों के मुताबिक फिर मिट्टी और पत्थर के बुतों ही में जमा कर देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला की जात तो नूरुस समावाती वाल अर्द है। सूरत नूर में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह नूरुस समावाती वाल अर्द। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला के कई नाम हैं, जैसे अल्लाह, अल अहद, अस्समद और उसके बाद फिर कुछ सिफात हैं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहदुन। इसे क्या पता चलता है कि जिस सूरत में भी अल्लाह ताला की तारीफ होगी ना उसके अंदर बहुत बड़ाई होगी। शैतान ऐसी सूरतों को सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। एक सहाबी थे, सही बुखारी में बड़ा दिलचस्प एक वाक्य है कि एक अंसारी सहाबी जो थे वो मस्जिद कुबा के इमाम थे। उनकी आदत क्या थी कि जब सूरह फातिहा पढ़ते नमाज में उसके बाद पहले सूरह इखलास पढ़ते और उसके बाद कहीं और से कुरान पढ़ते। उनके जो मुक्तदी थे उन्होंने देखा कि एक पढ़ते हैं फिर दूसरी पढ़ते हैं बार बार पढ़ते हैं, तो एक मौका आया कि उन्होंने अल्लाह के नबी तक पैगाम पहुंचा दिया कि ये इमाम साहब अजीब है कि हर वक्त यही सूरत पढ़ते हैं। जब नबी सल्लम के पास आए, वाक्या बयान हुआ तो आपने पूछा कि ऐ साथी तुम क्यों ये पढ़ते हो सूरत, तो कहा अल्लाह के नबी मुझे सूरत से मोहब्बत बहुत है इसलिए पढ़ता हूँ। अच्छा पढ़ते हम भी हैं और हमारे मौलवी साहब ने चूंकि ये सिखाई भी और बहुत शऊर की उम्र पे आके मुझे पता चला कि इसके अलावा भी कुछ पढ़ सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग माइंड तब करते हैं जब उनको नमाज में कोई चेंज करके दिखा दें। आप किसी को कह दें क्या सुभान रब्बी आला आला की जगह सजदे में कुछ और भी पढ़े तो कहता देखा इन्होंने तो इनकी नमाज ही बदला दी है, ये तो फर्ज इनके बदला रही हैं और ये तो इसी काम कर रही हैं। इस तरह इखलास हम भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका पढ़ना जो था वो मोहब्बत का था, और इसके साथ और भी पढ़ते थे सूरते। इससे भी ये पता चलता है कि एक सूरत पढ़ी जाए तो दूसरी भी पढ़ी जा सकती है कहीं और से। और एक और भी इससे बात पता चलती है कि सूरत इखलास आखिरी हिस्से की है कुरान पाक के, दो ही सूरतें हैं और इसके बाद वो कहीं और से पढ़ते थे। तो नमाज में जो तिलावत का हिस्सा होता है उसमें तरतीब लाजमी नहीं, जिसको जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने अगर पहले एक सूरत पढ़ ली है तो फिर दूसरी नहीं पढ़ेंगे, और ये भी जहरदारी है। कई बेचारे ऐसे होते हैं उनको पूरा कुरान पता ही नहीं होता, चंद सूरतें याद की होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल जब इन्होंने ये बात कही कि मुझे इससे मोहब्बत बहुत है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और सहाबी ने भी कहा, और वो बार बार इस सूरत को पढ़ते थे, तो आपने उनको भी ये फिर उसके बाद फरमाया कि ये सूरत मिसल तिहाई कुरान के है, सही बुखारी की रिवायत है, यानी तीसरा हिस्सा जो कुरान का वो ये है। अब इसी से हमारे यहाँ एक मारूफ कुलिया आ गया कि आप बस 3 दफा ये सूरत पढ़ लें तो आपको जरूरत ही नहीं 2.5 साल 1.5 साल 2 साल कोर्स करने की। हमें भी कोई कहता हम यही सूरत पढ़ा देते तो कोर्स पूरा हो जाता, 3 दफा पढ़ा देते। सवाब होना और बात है किसी चीज का, लेकिन उसके मिसल हो जाना ये बिल्कुल फर्क है। जैसे कई अमल है उसके बारे में आता है कि ये अमल करने वाले को शहीद का सवाब मिलेगा, शहादत की मौत है, तो मुराद ये नहीं कि वो शहीद हो गया, अजर है, अब इतना अजर है, लेकिन उसके साथ अगर गुनाहों का भी ढेर है तो फिर अजर जाया भी हो जाता है। तो लिहाजा ऐसी चीजों को पढ़ के सुन के ये मत सोचा करें कि बस इस तरह पढ़ने से ये तो बहुत फायदा होगा और इससे कोई पढ़े, अच्छी बात है। इसी तरह रात को सोते से पहले नबी सल्लम 3 दफा सूरत इखलास पढ़ा करते थे। उसने कहा कि तुम में ये ताकत है कि तुम रात को एक तिहाई कुरान पढ़ के सो, कहा इसकी तो ताकत नहीं है। तो कहा कि सूरत इखलास जो है ये 3 बार पढ़ लो तो ये एक तिहाई कुरान के बराबर एक है। तो ये सारी रग़बत की बातें हैं, लेकिन सिर्फ इसी को काफी नहीं समझना चाहिए कि हम इसी के ऊपर गौर करते हुए और इसी के ऊपर अमल करते हुए असल कुरान को छोड़ दे। और इस तरह आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी रिवायत में आता है कि आपने एक ही नमाज में एक से ज्यादा दफा, यानी 3 मरतबा सूरत फलक, काफिरून और सूरत नास चौथी पढ़ी। कोई एक आयत अच्छी लगती है ना, जब याद हो बड़ी प्यारी लगे, कभी कभी जुबान पे कोई आयत चढ़ी होती है, कभी कोई, आप उसको 10 दफा पढ़ ले 20 दफा पढ़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रिवायत भी मौजूद है कि एक सहाबी मुस्नद अहमद की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन हबीब कहते हैं कि हम प्यासे थे, रात अंधेरी थी, अल्लाह के नबी का इंतजार था कि आप तशरीफ लाएं और नमाज पढ़ाएं, आप तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़कर फरमाने लगे पढ़, मैं चिपका रहा, आपने फिर फरमाया पढ़, मैंने अर्ज किया क्या पढ़ूं, तो आपने फरमाया हर सुबह शाम 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया करो तो ये काफी होंगी। इससे क्या पता चलता है, सुबह शाम की दुआ में जो लोग बाकायदगी से पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ये 3-3 दफा पढ़ी जाती है। निसाई की रिवायत में आता है कि ये पढ़ना तुझे किफायत करेगा, कि जितना भी पढ़ेगा इंसान उससे इंशाल्लाह फिर उसको अगर कुछ और ना पढ़ सके तो उसको फायदा होगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, पढ़ के सुनाती हूँ आपको, यकीनन ऐसी रिवायतें बड़ी याद भी रहेंगी, लेकिन ऐसी रिवायतों में अमूमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनद नहीं होती। बहरहाल इमाम इब्ने कसीर इस रिवायत को लाए हैं, मुस्नद अहमद की ये रिवायत है कि जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ ले इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो हम बहुत ही सारे महल बनवा लेंगे। हैं बच्चे वाला सवाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छे देने वाला है, यानी कि अल्लाह दे देगा। और आज का कोई बच्चा होता कहता नहीं थैंक यू मुझे एक ही बहुत है। तो बात यह है कि ये सारी चीजें रग़बत की होती हैं, अल्लाह चाहे जो भी करे। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है, उसकी भी सनद इतनी स्ट्रांग नहीं, कि एक दिन में 200 मरतबा जो सूरत को पढ़ ले उसके लिए 1,500 नेकियां लिखी जाती हैं, बशर्ते कि उस पर कर्ज ना हो। तो इसको छोड़ ही देते हैं फिर, आजकल तो कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जो रात को सोते के दाई तरफ लेट कर यानी करवट पर पड़े तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला इस शख्स से फरमाएगा ए मेरे बंदे अपनी दाई तरफ से जन्नत में चला जा। तो अल्लाह से दुआ है कि फजाइल वाली हदीसें पढ़ के जितना हमें मजा आता है और सुन के खुशी होती है, उतना ही आमाल वाली बात और जिसके अंदर वाकई गौर किया जाए वो चीजें हमें पढ़ने की अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा तौफीक दे। अबू याला की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 काम हैं जो इन्हें ईमान के साथ कर ले वो जन्नत के तमाम दरवाजों में से जिसमें चाहे चला जाए, और जिस जन्नत से चाहे निकाह करा दिया जाए, जो अपने कातिल को माफ करे پوشیدہ قرض ادا کرے، اور فرض ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورت اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھے. حضرت ابو بکر نے پوچھا، اللہ کے نبی جو ان تینوں میں سے ایک کام کر لے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی درجہ ہے. آئیے سورت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، پھر موقع ہو تو کچھ روایات اور اس کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی. سورت اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں ہے. پوری سورت توحید کی گرد گھوم رہی ہے. پوری سورت کا ایک ہی ٹاپک ہے، اللہ، ایک اللہ، احد. لفظ احد آیا ہے، حالانکہ واحد بھی عربی کا لفظ ہے، بلکہ ہم گنتی میں تو واحد ہی کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. واحد وہ لفظ ہے کہ جس کا ہاف ہو سکتا ہے، جس کو پھر ٹکڑوں میں ڈال سکتے ہیں. آج کے دور میں جیسے پوائنٹ کا کانسیپٹ ہے نا، پوائنٹ ون، جیسے $1 ہے تو اس کے اندر پینیز کا رواج ہے، یا 1 کرون ہے تو پھر پینیز، سمجھتے ہیں نا، جیسے کوئی اس کا چینج ہوتا ہے. لیکن احد لفظ ایسا ہے کہ جس کے مزید ٹکڑے نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ کی ذات ایک ہے، اکیلی ہے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم عزیر کو پوچھتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو پوچھتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے ہیں کہ ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے ہیں ہم بت پرست ہیں. تو اللہ نے یہ سورت اتاری کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا معبود تو اللہ ہے جو واحد ہے اور احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم جنس نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا ایک نام احد جو ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اگلی صفت اللہ تعالیٰ کی، یہاں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے. صمد لفظ کو عربی کے ٹیکسٹ سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ یہ لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور اس کی ساری ڈیٹیلز ہم نے اسماء الحسنیٰ کی سیریز میں کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام پہ غور کیا گیا. تو صمد، سوات، میم، دال، اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جو نہ تو پیدا ہوا ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ اس کو مرنا پڑے گا. دنیا میں ہر چیز پیر میں ہے نا، کپل میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو پیدا ہوا وہ مرے گا، اور جو مرے گا پھر اس کے وارث بھی ہوں گے، رائٹ. تو اللہ کی ذات نہ پیدا ہوئی، نہ موت آئے گی اس کو، اور نہ کوئی اس کے وارث ہیں، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ اسی جیسا ہے کوئی، اور کوئی اس قسم کے بات کرنے والا نہیں. اسی طرح لفظ صمد کہتے ہیں اس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، باہر سے کھلی ہوئی چیز ہوتی ہے. بخاری کی کتاب و توحید میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم پر جسے سردار بنایا گیا تھا، وہ ہر نماز کی قرت کے خاتمے پر قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا وہ ایسا کیوں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے، یعنی پوری سورت میں صرف میرے اللہ کی باتیں ہیں اور مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ خبر دے دو کہ پھر اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے. تو اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ کھائے نہ پیے. صمد کی ایک اور تفسیر نوٹ کر لیجئے، اکرمہ کہتے ہیں صمد وہ ہے جو نہ کھائے اور نہ اس سے کوئی نکلے، یعنی جسم کھاتے ہیں تو جسم سے پھر گندگی نکلتی ہے نا، تو اللہ کی ذات سے کچھ بھی نہیں نکلتا، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور تفسیر ہے کہ صمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دمک والا ہو. ایک مرفوع روایت میں تھا کہ صمد وہ ہے جس کا پیٹ نہ ہو. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اللہ کی ذات پہ ہم کچھ بھی نہیں بولتے، نہ ہم اس کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں، نہ تاویل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بس یہی کہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں. اب دیکھیں ہم کتنے آرام سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کر دیتے ہیں نا، ہاں اللہ، ہاں وہ اللہ، لفظ اللہ کو بھی صحیح نہیں بولتے، اللہ. آپ لفظ اللہ پہ کبھی غور کریں نا، اللہ، پورے لفظ اوپر کٹتے ہیں. آپ لکھیں الف، پھر لام، پھر اوپر، پھر ہا کی ڈنڈی، کوئی چیز نیچے کو نہیں جھکتی. پھر لفظ اللہ کی ایک اور بڑی خوبصورت سی چیز، جس کو ہم اگر فیل کریں تو واقعی بڑی قربت ہوتی ہے، मसलन आप देखिए कि मुंह बंद रखें, बिल्कुल किसी को नहीं पता चले और आप अंदर से जुबान से लफ्ज अल्लाह बोले, बिल्कुल बोलता है। मोहम्मद कहने के लिए होंठ खोलने पड़ते हैं, मोहम्मद होंठों को हिलाए वगैरह आप मोहम्मद नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह का बंदे के साथ और बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक ऐसा है कि पास बैठे को नहीं पता चलता, अल्लाहुस्समद, और ऐसे लगता है कि दिल बंदे का मोहब्बत से भर जाता है, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद, सारे बातिल नजरियात इसी में चले जाते हैं। किसी ने बेटे बनाए, किसी ने बेटियां बनाई, किसी ने बीवियां बनाई, किसी ने कुछ बनाई, का कोई भी तो नहीं, लम यलिद वलम यूलद। सूरत अंबिया की आयत 26 में भी आता है कि वकालु तखज रहमान वलदा सुबहानहु, वो कहते हैं रहमान ने औलाद पकड़ी हालांकि वो इससे पाक है। सूरत साफात की आयत 158 में आता है कि वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसब, कि वो अल्लाह और जिन्नों के बीच में नसब नाते बयान करते हैं। सच्ची बात यह कि हम अल्लाह की कदर नहीं कर सकते, करते ही नहीं। सही बुखारी में एक रिवायत आती है कि तकलीफ दे बातों को सुनकर सब्र करने में अल्लाह ताला से ज्यादा साबिर कोई नहीं। लोग इसकी औलाद बताते हैं फिर भी वो इनको रोजियां देता है, आफियत और तंदुरुस्ती देता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसका हमसर नहीं। लफ्ज कुफुवन जो है ना, हम निकाह के बाब में पढ़ चुके हैं पांचवें पारे के शुरू में कि लड़के लड़की का निकाह जब होता है तो उनके बीच में कफ होना चाहिए। कफ बोलते हैं बेसिकली, वाव पे जबर होती है, कफ कहते हैं बराबरी को, यानी जोड़, जिसको अपनी जबान में कहते हैं ना कि जोड़ का रिश्ता होना चाहिए, जैसा लड़का है वैसी लड़की हो, कुछ ना कुछ मुमासला जरूर होनी चाहिए ताकि बेजोड़ ना हो। उसी लफ्ज को सामने रखें तो उसका कोई हमसर ही नहीं, यानी उस जैसा उसकी तरह का कोई बंदा ना था ना हो सकता था। और उस प्यारी जात का कुरान इस वक्त हमारे हाथ में और बिल्कुल तकमील की तरफ है, कितना ताल्लुक पैदा हुआ उसके साथ, क्या हकीकत में हमने अल्लाह तला की कदर पाई, हमने रब को पाया। किसी का भी आप कलाम पढ़ते सुनते हैं ना, देखते हैं तो आपको उससे मोहब्बत पैदा होती है। मैं सोचती हूँ कि कुरान पाक को पढ़ते पढ़ाने के दौरान तो वाकई ऐसे लगता है कि अल्लाह तला सामने नजर आने लगता है, कि फिर वाकई का नखतरा हो वाली कैफियत है। खुद को चुटकी काट के सोचें किसका कलाम है, दुनिया आसमान सूरज चांद ग्लोब ये वो गैलेक्सीज इन सब के बनाने वाले रब का, उस इतने प्यारी जात का जिक्र मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसके बारे में ये बातें सुनती सुनाती हूँ, तो फिर कितना इंसान को अपने ऊपर भी रश्क आता है। और जब तक एक इंसान अल्लाह की वो कदर ना करे जैसी करने का हक है तो तब तक फिर वाकई वो हक भी अदा नहीं कर सकता। एक दुआ है जिसके अंदर अल्लाह ताला के वही नाम तकरीबन आते हैं जो इस सूरत में है, आपको पढ़ के एक रिवायत सुनाऊंगी। निसाई की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दुआ मांग रहा है, और अपनी दुआ में कहता है अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात की गवाही देकर कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है बेन्यास है, ना उसके माँ बाप है ना औलाद है और ना हमसर और ना कोई साथी कोई और। ये दुआ आपको हिस्नुल मुस्लिम में मिल जाएगी तशहुद की दुआ में, और इतनी प्यारी दुआ है कि एक दफा किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है ना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, जैसे एक स्टक कंडीशन हो जाती है, हालात ही नहीं सुधरे, तो ये दुआ मांग के अपनी दुआ मांगो, एक इस लफ्जों में और थोड़े से फर्क के साथ भी है। लेकिन यहाँ आपको सुनाती हूँ कि अल्लाह के सहाबी से ये बात सुनी तो क्या फरमाया, आपने ये बात सुनी तो फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी है अल्लाह के उस बड़े नाम के साथ कि जब कभी इस नाम के साथ सवाल किया जाए तो वो अता हो और जब कभी इस नाम के साथ दुआ की जाए तो वो कबूल हो। तो इतनी प्यारी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बियन्ना अशहदु, बियन्नी भी है और बियन्ना भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तकरीबन सूरत इखलास पूरी की पूरी इसमें आ जाती है। तो क्यों अल्लाह से ताल्लुक बनता है ना, जो बंदा वाकई अल्लाह ताला को अपने सामने महसूस करते हुए ये दुआएं पढ़ेगा तो आप देखेंगे कि उतना ही ज्यादा اللہ کی رحمت ہوگی. اور وہ جن صحابی کی بات آپ کو بتائی کہ جو ہر نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے, تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک میں تب تھے, یعنی غزوہ تبوک کے لیے جب گئے تو اس دن سورج بہت روشنی میں تھا, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ شعائیں تھیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھلا ہوا سورج کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, تو آپ نے پوچھا کہ آج سورج میں اتنی چمک کیوں ہے, اتنی روشنی کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج مدینہ میں معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا, جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے. پوچھا ان کے کس عمل کے باعث؟ تو کہا کہ وہ سورت قل ھو اللہ احد کو دن رات اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی, آپ کا ارادہ ہو تو میں زمین کو سمیٹ لوں, یعنی آپ تبوک میں ہیں, تو میں سمیٹ لوں تاکہ آپ مدینہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں. اس پر آپ نے فرمایا بہت اچھا, پھر آپ نے ان کی جنازے کی نماز ادا کی. اب یہ حدیث اس کی سند میں کچھ ضعف ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو بات ہے پہلے والے حصے کی کہ ان کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے تھے, تو یہ دوسری صحیح روایات سے ملتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کبھی کسی کا اجر نہیں رکھتا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو لگ ہی جاتا ہے پتا میرے بارے میں اللہ کیا جانتا ہوگا. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے یہ سوال, کتنی محبت ہے مجھے اللہ سے. آپ دیکھیے کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کی بات سے بھی تو محبت ہوتی ہے. بہت آسان سا جواب ہے اس بات کا کہ پتا نہیں مجھے اللہ سے حقیقی محبت ہے بھی کہ نہیں. کبھی کبھی بندہ سوچتا ہی ہے نا کہ میں منافق تو نہیں, پتہ نہیں ایسے ہی تو نہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی کہہ رہی, پتہ نہیں کتنی محبت ہے, کیسے چیک کروں, کیا بیرومیٹر ہے, کس پیمانے میں پرکھ کے دیکھیں گے کہ مجھے اللہ کی ذات سے محبت ہے کہ نہیں. تو اس کے دو اظہار ہیں اللہ کی ذات کے ناطے سے آپ دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے, اور دوسری نماز سے کتنی محبت ہے, کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ذریعہ. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام, آپ کو تو پتہ نہیں کم محسوس ہوتا ہوگا, مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں, کیسے لگتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اور پیچھے تو صاحب کتاب ہی ہے نا جس کا کلام ہوتا ہے. آپ دیکھیے آپ کسی کی کیسے سنتے ہیں, ریکارڈنگ سے آپ کوئی بات سنتے ہیں, آن لائن سے کچھ سنتے ہیں, وہ شخص پاس نہیں ہوتا, لیکن اس کے وہ لفظ آپ کو اس کے قریب کر دیتے ہیں نا, ایک قربت ایک ایسوسیشن ضرور ہو جاتا ہے. اب اسی کو سمجھ لیں کہ ایک انسان کی بولی ہوئی بات ریکارڈڈ بات دوبارہ سنیں تو اس سے قربت محسوس ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں ایک امیج بننے لگتا ہے. تو قرآن تو اللہ کا کلام, ہم جب اس کو پڑھیں جب ہم سنیں تو اس وقت ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے؟ صرف اس کو وظیفوں کے طور پہ کہیں گے؟ ابھی کئی حدیثیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہی, لیکن ہم ان کو 100 دفعہ بھی پڑھ لیں, یعنی اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے آتا ہے کہ آپ جب بستر پہ جاتے تو آپ ان آخری تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ ملاتے ہیں اس طرح کر کے, اور پھر دم کر کے اس طرح اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے, جہاں تک ہاتھ پہنچتا پہلے سر سے اور منہ سے شروع کرتے اور 3 بار یہ عمل کرتے. تو یہ کرنا کیا ہے؟ بس ایسی بات ہے, پیچھے ایک حکمت ہے نا, ایک محبت ہے. کتنا اللہ کی قرآن سے مجھے محبت ہے, تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سورة الإخلاص کیسی لگی؟ کتنا اچھا ماشاء اللہ کہنا, یہ بہت پیاری سورہ آلریڈی الحمدللہ ہم سب کو بہت پیاری ہے, لیکن اس طریقے سے اس اینگل سے کیا کبھی سوچا کہ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں, ایسے بھی ہے, اور کتنا پیار ہے. جی نیو رخ دیکھا نا, الحمدللہ. دیکھیں یہاں پہ جیسے سورہ کافرون کے کل بات ہو رہی تھی, اور یہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے بتا دیا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے, شرک کی نفی کی گئی. ٹھیک ہے, اگر کبھی بھی کسی سے کوئی بات کرنی ہو, یہ جو سورۃ الاخلاص ہے وہ ٹھیک ہے, اور سورۃ کافرون میں بھی اگر وہ نہیں سمجھتے تو سمپل سیدھی سی بات, تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین, تو کیا بتائیں گے ان کو؟ سب کچھ بتائیں گے. اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیں گے. جی اور کیا سیکھا؟ اتنی خوبصورت صورت ہے نا. کیا ہم ہر نماز میں ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ شور کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہم تو بس وہ ایک رٹا رٹایا جو ایک ہمیں سینٹینس سے ملے اور بچپن سے سکھا دی گئی ہے تو بس پڑھ جاتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. جی اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے سورہ کو پڑھ کر. جی الحمدللہ. اور خاص کر مجھے نبی پہ اس جو صحابی پہ عشق آ رہا ہے جو ان کو محبت تھی, جو سورہ اخلاص تو سب سے زیادہ جلدی پڑھ جاتے ہیں, بالکل بلکہ اس پہ غور ہی نہیں نا کرتے. جی بغیر سوچے پڑھتے ہیں. تھوڑا سا دیکھیے اس کو ٹرانسلیشن کو لیں گے. آپ شور سے پڑھتے ہیں الحمدللہ. دیکھیے قل ہو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ سمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ اس سے جنا. ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. یہ مین چیز ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے. جو کہتے ہیں نا جی ہم نے فلاں بزرگ کو فلاں وسیلہ بنایا, اس میں ہر چیز کی تردید اس سورہ میں ہوئی, اور اتنی چھوٹی اور اتنی جامع الفاظ. اس کے باوجود ہمیں کون سی دلیل چاہیے اللہ کے ایک ماننے پر, جب اللہ خود کہتا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس نے اس طرح کسی کو پیدا کیا, یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کو کوئی برابر ہو بھی نہیں سکتا. یہ واقعی اللہ ہی کی ذات ہے, اتنی پیاری اتنی خوبصورت. ظاہر ہم تدبر کریں, آپ نے کائنات کے دیر غور کریں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت اور اتنی کیا بولوں کہ اتنی مطلب منظم طریقے سے ہر چیز چل رہی ہے. یہ کوئی کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور سب سے زیادہ اچھی ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتی ہے آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کے آپ نام لے لیں ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ زیادہ کیا کر جاتے ہیں, ہر چیز میں ایکسٹریزم پہ چلے جاتے ہیں نا. علم و شعور کی کمی ہے ان لوگوں میں جی الحمدللہ. بلکہ ہم نے دعا کرنی ہے ایسے لوگوں کے لیے, اور ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے ڈوز حکمت کے ساتھ ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اس وقت تدبر کرنے کا مقصد صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھنا, آپ ہر لحاظ سے دیکھیں گے. آپ تو ویسے تو ہم تفسیر بھی سنتے ہیں, اس میں استاذہ جی نے جیسے کافی چیزیں کوٹ کرتے ہیں احادیث سے, پھر مختلف اقوال بھی آ جاتے ہیں, جی بات پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح. اور مین چیز جو ہے نا وہ ہم نے کیا کرنی ہے, مدینہ میں فجر کی سنت میں فرسٹ ٹائم اس سورہ کی حقیقت سمجھی آئی ہے, فیلنگ آ رہی کہ اللہ کی وحدانیت کی. جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں واقعی آتی ہے سمجھ. اب ہم اس کو دیکھیں, جو چیز آپ لیں گے نا جس اینگل سے جس سوچ کے ساتھ لیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو دیں گے. کیوں یہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آپ جس طرح کا اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ آپ کو ویسے ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پاس دوڑ کے آتے ہیں, یعنی آپ کا ہے. ظاہر ہے اگر آپ اگلے کو توجہ نہیں دیں گے تو اگلا بھی آپ کو توجہ نہیں دے گا نا. ایک بار اگنور کریں گے, دو بار کریں گے تو اگلا بھی کہتے ظاہر اس کو میری پرواہ نہیں تو مجھے کیوں, کیونکہ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں اللہ پاک کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اپنے گناہ پوچھوانے ہیں. وہ تو وحدہ لا شریک ہے, ایک ہے, بے نیاز ہے. یہاں پہ سارا کچھ لکھ دیا گیا, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی, ہمارے مطلب انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے ہر چیز کے انڈر کر دی ہے نا, تابع کر دیا ہے نا. کیونکہ اب یہاں پہ جیسے ہمارا اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جانا کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں بات, انسان کو دیکھیے جنت میں تھا, جنت سے اس زمین پہ آیا, وہ بھی اگر آپ تھوڑی سی اس پہ وہ فکر کریں, اس میں بھی انسان سے خطا ہوئی, اس کو یہاں پہ بھیج دیا گیا. اور فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا, معافی مانگ لی تھی, اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوئے تھے. تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ یقین کریں کہ ہم انسان ایک دوسرے کو اتنی جلدی معاف نہیں کرتے جتنی جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب پہ اپنی رحمت کو حاوی کر لیا نا، تو وحدہ اللہ شریک ہے. تو اس لیے اللہ سے پیار کرنا سیکھیں، اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اور محبت کے جو طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو اپنانا ہے، ان کو ہر لحاظ سے. ابھی میں انشاءاللہ بات نہیں کرتی، جیسے آج شام کو بات جگہ کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے کل عید ہوگی، میں بھی ابھی ایگزیکٹ ظاہر ہے وہ پتہ چلے گا کس طرح ہے نا، اور کچھ ماشاء اللہ کچھ جگہ پہ پرسوں ہوگی. اب ہم نے اب ہمارا پریکٹیکل نظر آئے گا کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا ہے اس کو ہمارے عمل میں کیسے نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آج ہم پہلے ابھی یہ کمپلیٹ کر کے آج تھوڑا سا آپ کو ایک لیکچر بھی سنائیں گے کہ ہم نے ابھی عید کو کیسے منانا ہے اور کیا کرنا ہے. جی اللہ معاف نہ کرے تو ہم اتنے گناہوں کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح، چاند رات سارے باتیں ٹھوکتے ہیں بالکل، بلکہ پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے وہاں پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان پورے سال کے لیے بنائے رکھے. ہمارے اندر جو اتنی محبت اور اتنی تڑپ اتنی عبادت کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں نا یہ سارا سال، لیکن کوشش کریں گے تو کوشش سے ساری چیز کامیاب ہو جاتی ہے. اگر ہم جد و جہد کسی چیز کے لیے نہیں کرتے تو وہ کبھی بھی ہم اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ نیکسٹ دو سورہ لیتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کو مافزتین بھی بولتے ہیں. بہت پیاری اور بہت خوبصورت صورتیں، ان شاء اللہ اس پہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة فلق اور سورة ناس، ان دونوں کی خصوصیت ایک ہی ساتھ ہے، تو دونوں صورتوں کا تعارف ایک ساتھ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دونوں کو الگ الگ دیکھیں گے. سورت فلق اور سورت ناس، ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 113 اور 114 نمبر کی سورت ہے. سورت فلق 5 آیات ہے، اور اس سورت کے ساتھ ساتھ اگلی دوسری سورت کو بھی ملا لیا جائے، 11 آیات اندین، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی بھی تھے، جو اللہ کے چنے ہوئے انسان بھی تھے، وہ بھی انسانوں کے فتنوں سے اور انسانوں کی طرف سے ڈالی گئی آزمائشوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور اس جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر کچھ اس قسم کا معاملہ ہو گیا کہ آپ میں بھول لاحق ہو گئی. لیکن اس بھول کا تعلق یا اس کا اثر آپ کے نبوت کے کاموں پر نہیں تھا. چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت کتنی اہم ہے، اور آج ہم سب کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے ان دو سورتوں کی صورت میں. اور اصل میں تو دیکھا جائے تو یہ ایک وظیفہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے، اور ہر وہ انسان جس کو حقیقت میں اس بات کا احساس ہے کہ اس کو اپنے آزمائشوں سے بچانا ہے، تو اس کے لیے یہ دو صورتیں کافی ہوں گی. کوئی بندہ اس سے غافل نہیں رہ سکتا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں، ان کے فائدے، ان کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. اور جادو اور نظر بد اور تمام دوسری جسمانی اور روحانی قسم کی آفات سے بچنے کے لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے. مسلم احمد میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس کے اثر سے بیمار ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، اور جو عمل جس چیز میں کیا گیا وہ فلاں کنویں میں ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کسی بھی طریقے سے حاصل کیے اور ان پہ گرہیں لگائیں، 11 گرہیں تھیں اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول لاحق ہو گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے کچھ لوگ وہاں بھیجے کہ وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا واقعی ایسی کوئی چیز ہے. انہوں نے جا کر وہاں سے وہ چیز برآمد کی کہ جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہودی کا نام بتا دیا تھا اور آپ اس کو جانتے تھے، مگر آپ کبھی بھی کسی سے اپنے نفس کے معاملے میں بدلہ نہیں لیا. آج لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن دین کے نام پہ جنگیں تک بھی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں کوئی بدلہ نہیں لیا، چنانچہ آپ نے پھر اس کو معاف کر دیا. کبھی آپ کے چہرے پر کی وجہ سے کوئی شکایت کے آثار بھی نہیں پائے گئے. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا. اس کا اثر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ نہیں کیا ہوتا. پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرحانے بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف. سرحانے والے نے دوسرے سے کہا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں. اس نے پوچھا، سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے. اس نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا گیا؟ اس نے بتایا کہ کنگھی میں اور اس کے دندانوں میں. پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل ہوتا ہے. بیر زروان، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور زروان نام کا ایک کنواں تھا، اس میں ایک پتھر کے نیچے دفن ہے. آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا، یعنی کہ فلاں نے حرکت کی ہے اور میں دوسروں کو بتاؤں؟ ہم ذرا اپنے آپ کو لے کے دیکھیں کہ خدا نخواستہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یا لوگوں کو بدنام کرنے کا ارادہ اور اس طرح کی کوششیں نہیں ہوتی کہ شاید وہ کسی کو منہ نہ دکھا سکے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اور ہم سب اس قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اپنے عمل کو چیک کریں، محاسبے کے لیے تیار رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، میں کسی کی تکلیف کا سبب کیوں بنوں جبکہ اللہ نے مجھ کو شفا دے دی؟ تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس کا نام لوں، کیونکہ نام لیا جاتا تو آپ سوچیے وہ کیا کیا نہ کر سکتے تھے، قتل کر دیتے، قصاص لیتے، اس کو بدنام کرتے، اس کو ایڈوکیٹ لے جاتے، کیا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ جب مجھے شفا اللہ نے دے دی تو پھر میں اس کو تنگ کیوں کروں، میں اس کی تکلیف کا سبب کیوں بنوں، اور اس طرح آپ نے اس کو معاف کر دیا. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی یہ بیماری 6 مہینے تک رہی تھی، اور بعض روایت میں یہ تک آتا ہے کہ جن صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ تو آپ نے وہی جواب دیا جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. تو آج اللہ کے نبی کی سنتوں کی بات کرنے والے، آج سنتوں کو ہم نے صرف چند ریچولس میں چھپا کے رکھ دیا کہ فلاں نماز کے ساتھ یہ سنت، میٹھا کھانا سنت، شادی سنت، عید کی نماز سنت، عید کے دن نئے کپڑے سنت. ہم عموماً اس قسم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ سنت نہیں؟ کیا دشمنوں کو معاف کر دینا سنت سے ثابت نہیں؟ اس لیے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ اگر قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد دشمن کو معاف کرنا نہیں آیا اور اپنی ذات سے اوپر بڑھ کر کام کرنا نہیں آیا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم نے قرآن پاک کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا خدمت گار بن کے آپ کے یہ بال حاصل کیے گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ گھر کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اور دعائیں اور کچھ اور دم کیا کرتے تھے, لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی اور چیز ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو شیطانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھیں. افسوس کی بات ہے کہ آج جب مسلمانوں کو کسی موقع پہ یہ صورتیں بتائی جائیں وہ کہتے نہیں کچھ اور بھی تو ہوگا نا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, کچھ اور بھی تو کریں گے. تو آئیے ذرا سورت کو شروع کرتے ہیں اور چند فضائل کی بات کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لفظ بہ لفظ کو دیکھیں گے کہ آخر اتنے بڑے جادو کا توڑ ہو گیا, سوئیاں لگی ہوئی اور اس کے اندر کیا کیا انہوں نے پڑھ پڑھ کے رکھا ہوگا, لیکن گرہیں کیسے کھلتی ہیں. آج بھی اسی طرح بوجھ دور ہو جاتے ہیں جب یقین کے ساتھ یہ چیزیں پڑھی جائیں. بعض وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے جادو کیسے ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتا ہے, آپ انسان تھے اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزمایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر ایک ایمان والے کے لیے حضرت کی وہ ساری چیزیں رکھ دی جو دوسروں کو فائدہ دیں گی, اور کس طریقے سے دین اور دنیا کے راستے میں جو آفتی ہیں یہ صورتیں اس کی حفاظت کا ایک قلعہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلعے کے حصار میں لے آئے, یہ ہے اصل میں حزب المسلم, اور جو یہ کر لیتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت عقبہ بن عامر سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان کی مثل نہیں دیکھی گئی, یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ تورات انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی اس کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں. تو موبضتین کیوں کہتے ہیں؟ دو پناہ والی چیزیں, اور معوز معاذ آئین و اوزار اس کا روٹ ہے اعوذ باللہ سے, یہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ لی جاتی ہے. پھر اسی طرح مغرب کی نماز میں آپ نے انہی دو صورتوں کی تلاوت فرمائی, اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور اٹھنے کے وقت بھی, یہ نسائی کی روایت ہے. اور ایک روایت میں آ کے آپ ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے. پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف پڑی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی ہوں اور آپ سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے. میں یہ کام اس لیے کرتی کہ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے, یہ امام مالک کی روایت. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ سننے اور بولنے کے بعد پھر ہمیں کتنا یقین آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ کوئی منچلا یا کوئی دین کو کم جاننے والا چند لکیریں لگا کر ایک تعویذ کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں تھما دے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا تعویذ ملا, لیکن جب کسی کو کہا جائے یہ صورتیں کہتے ٹھیک ہے یہ تو ہے کچھ اور بولو. اب ادما کے دیکھ لیں, کبھی بھی کسی شخص نے کوئی بات ایسی ویسی آپ کے ساتھ شیئر کی ہو اور آپ اس کے نتیجے میں کہیں کہ یہ صورتیں پڑھ کے پھوکے ہوئے کہتے نہیں کچھ اور بھی تو بتائیں نا, کیونکہ یقین نہیں ہے نا. آج شوشوں کے نام پہ کام کرنے اچھے لگتے ہیں لیکن سنجیدہ دین سنجیدہ کتاب یہ بات ہمیں پسند نہیں ہوتی. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, رات اندھیری تھی اور آپ لوگوں کو ملے نا, یعنی تھوڑا سا آپ دوسروں سے الگ ہو گئے. بارش کی رات تھی, لوگوں نے آپ کو پایا تو آپ نے کہا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں, تو آپ نے فرمایا کہ کہو قل هو الله احد اور معوذتین پڑھو جب صبح ہو اور جب شام ہو, تین مرتبہ پڑھنا تمہیں ہر تکلیف سے محفوظ رکھے گا. اور یہ سورتیں ہیں اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کا معمول بھی. چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق محسوس کیجیے گا. کتنی محبت کرنے والی ذات, کتنا پیار ہے اس کو اپنے بندے سے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات آپ کو ان صورتوں میں دکھے گی. واقعی کیسے اپنے بندوں کو محفوظ رہنا سکھاتا ہے. فرمایا قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی. فا لام قاف. پوری سورت کا خلاصہ کرتے ہیں پھر دیکھیں گے آگے. کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا فلق کے رب کی. صبح کا رب ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن اصل لفظ فلق ہے, پھاڑنے والی چیز, یعنی ایسی چیز جس کو پھاڑا جائے. من شر ما خلق, ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی. ومن شر غاسق اذا وقب, اور بدی کے شر سے جبکہ وہ سمٹ آئے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور برا چاہنے والے کے برا چاہنے سے. اس صورت میں چند لفظ نئے دیکھ لیتے ہیں, نئے تو نہیں لیکن رنگ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لفظ فلق ہے, فا لام قاف, اسی سے لفظ فالق الاصباح ہی پیچھے ہم پڑھ چکے, پھاڑنے والا. عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی فعل فا سے شروع ہوتے ہیں تو اس میں پھٹنے کا معنی آتا ہے, جیسے فجر, فخر, فسد, فساد. اللہ کی ذات نے اس کے لیے ایک رات کے اندر سے اتنی خوبصورت صبح نکال دی, اتنا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے لگتا ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق محسوس کر لیتا ہے, واقعی پھر اس کا دل بھی پھٹنے لگتا ہے, اس کا دل بھی کھلنے لگتا ہے. یہاں اللہ کے نبی کو کہا گیا کل, آپ کہیے, آپ فرمائیے, اسی لیے سورت کو کل بھی کہتے ہیں. اور بعض جو کل کے نام پہ ان آخری چار صورتوں کو بھی پڑھتے ہیں جو تبلیغ رسالت کے لیے اللہ کے نبی پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا. لیکن اس کل کو صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں رکھیں گے, بلکہ ہر ایک اس بندے کو کہا جائے گا جو حقیقت میں کسی دوسرے کی ایسی تکلیف کو دیکھے اور اس کے بعد پھر اس سے یہ کہے کہ کہو اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتی ہوں, میں پناہ پکڑتا ہوں. رات کی وہ پھٹنے کے وقت سے, صبح کے نمودار ہونے کے وقت سے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایسی صفت آتی ہے جس کو اگر ایک انسان اپنے سامنے رکھ لے تو حقیقت میں اس کا دل بھی سجدے کرے, اس کی آنکھیں بھی سجدے کرے. اور وہ کیا ہے کہ اتنی گہری رات, ایسے لگتا ہے کہ کبھی صبح ہوگی نہیں, اور اس میں سے جب صبح ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی رات ہی نہیں تھی. کیا رات ہر دن کا یہ آنا اور جانا اس بات کی خبر نہیں کہ غموں کی بھی رات ختم ہوگی, بیماریوں والی رات بھی ختم ہوگی, دکھوں مصیبتوں تکلیفوں والی رات بھی ختم ہوگی. فلا اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب سے. من شر ما خلق, اس چیز کے شر سے جو اسی نے پیدا کیا. کیا پتہ چلی کہ اللہ کی ذات خیر کا بھی رب ہے اور شر کا بھی رب ہے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ خیر اللہ نے پیدا کی اور شر شیطان نے یا کسی اور نے, تو یہ درست نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا مالک ہے, لیکن خیر کو اس نے اپنی رضا سے اور شر کو اپنی مشیت سے پیدا کیا. یہ چھوٹا سا اصول یاد رکھیے گا. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, ضروری نہیں کہ وہ اس چیز سے خوش بھی ہو, لیکن جو چیزیں پیدا بھی اس نے کی اور ان سے وہ خوش بھی ہو, اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. یہ مسئلہ جو کہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے یہاں بہت تفصیل کی ضرورت نہیں, پیچھے یہ بات ہو چکی, لیکن ایک چھوٹی سی مثال سے بات واضح کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی بادشاہ ایک نئے ملک کی بنیادیں ڈالے اور وہاں ہر چیز بنائے تو ساتھ ہی ساتھ وہ وہاں جہاں ہاسپٹلز بناتا ہے, سڑکیں بناتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جیلیں بھی بنا دیتا ہے. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا کہ جیل بنے, جیل کے اندر لوگ رہیں, ان کی حفاظت کے لیے انتظام کیا جائے, اتنا خرچہ کیا جائے. اس کے باوجود وہ جیلوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کے حساب کتاب کے اوپر لگ جاتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نہ بھی چاہیں گے پھر بھی کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو غلط کام کریں گے, اور اس غلط کام کی سزا میں ان کو پھر اس جیل میں بھیجا جائے گا. تو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ شر، خرابی، برے کام اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ لوگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا تھا، دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ امتحان کے لیے، تو لہٰذا اچھے کے ساتھ بری چیزیں بھی آپ کو دیکھیں گی، اور اسی رب نے ان چیزوں کے شر کی پناہ مانگنے کی ہمیں دعوت دی۔ کسی بھی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے تین چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پناہ مانگتے ہیں، آپ امیجن کیجئے کہ آپ کہیں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو آپ خود ہیں پناہ مانگنے والا، دوسری چیز ہے پناہ مانگنا، اور تیسری وہ چیز ہے جس کی پناہ مانگی جائے۔ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا، اس کی آڑ لے لینا، اس سے لپٹ جانا، اس کے سائے میں چلے جانا۔ پتہ ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پناہ مانگنے والا شخص خود کو خوف میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کا یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا مقابلہ خود نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں اس چیز کی حاجت مند ہوں کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے بچا لے۔ جیسے چھوٹا بچہ خود کو شیر سے نہیں بچا سکتا، کتے سے نہیں بچا سکتا، سانپ اور بلی سے نہیں بچا سکتا، تو اس وقت وہ اپنی ماں، اپنے باپ، کسی بڑے سے کہے کہ پلیز مجھے چھپا لو، اپنے پیچھے چھپا لو۔ تو قل اعوذ برب الفلق میں اعوذ کے لفظ نے بتا دیا کہ انسان چھوٹا ہے اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ ہم نے اس قرآن پاک کے آغاز میں سورت الفاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ دونوں عمل جمع ہو گئے۔ انسانوں نے اپنی کمزوری کو پہچان لیا کہ حقیقت میں ہم کمزور ہیں، ہم اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ اعوذ کا لفظ کہہ کر انسان نے یہ ثابت کر دیا کہ ایاک نستعین، عبادت صرف تجھ سے، مدد صرف تجھ سے، عبادت تیری اور مدد بھی تیری۔ تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک بچے کی طرح ایک انسان کا اپنے آپ کو بے بس ہونا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھنا ہے، اور یہ کیفیت بندگی کی کیفیت ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی آپ امیجن کریں کسی چیز کی پناہ میں آپ آئیں، بس اس وقت ہم اپنے گھروں میں ہیں، در و دیوار کی پناہ میں ہیں، سردی سے بچنے کے لیے ہم نے موٹے کپڑے اپنے اوپر رکھے ہوں گے، کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے نا۔ ملکوں میں رہتے ہوئے لوگ حکومتوں کی پناہ میں ہوتے ہیں، ظالموں سے بچنے کے لیے لوگ پولیس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے درخت یا کسی عمارت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ یہ عام پناہ ہوتی ہے جس میں اسباب سامنے دکھتے ہیں، مادی چیزوں کی پناہ میں آتے ہیں، لیکن یہاں پناہ دوسری ہے۔ ہر قسم کے خطرے، ہر قسم کے نقصان دہ چیزوں سے ایک انسان اپنے عقیدے کی بنیاد پر پناہ میں آتا ہے۔ یا اعوذ برب الفلق کسی دنیاوی چیز کا نام نہیں، یہ عقیدے کا نام ہے۔ جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہہ رہا ہوگا، اتنا آپ یہ جملے بولنے کے بعد زیادہ پناہ میں آئیں گے۔ اور جس کا عقیدہ کمزور ہوگا نا، تو وہ ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے ٹکڑے اور ایک تعویذ کی صورت میں گلے میں لٹکے ہوئے ایک گلوبند کی طرح، یا کسی کے بازو میں بندھے ہوئے امام زامن پہ تو زیادہ بھروسہ کرے گا، لیکن اس کو اپنے رب پر اس طریقے کا بھروسہ نہیں ہوگا جیسا کہ یہاں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ایک مضمون آتا ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بندہ جس کی پناہ مانگتا ہے یا جس کی پناہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو جتنے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی مدد مانگے گا، اللہ اس کو ضرور کافی ہوگا۔ دشمنوں سے، حاسدوں سے، نظر بد والوں سے، اور جس کا عقیدہ کمزور ہوگا نا، وہ 100 دفعہ بھی یہ صورتیں پڑھ کے کہتا بھی رہے گا، پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جنوں اور دیویوں اور دیوتاؤں سے پناہ لیا کرتے تھے، آج بھی لیتے ہیں۔ آج کے انسان نے مادہ چیزوں سے پناہ لی، ہر وقت انہی کی طرف رجوع کرتے، انہی کے پیچھے بھاگ رہے، پیسہ نہیں تو یہ ہو جائے گا، انشورنس نہیں تو وہ ہو جائے گا، کریڈٹ کارڈز نہیں تو یہ ہوگا، اور خود کو ایسی جکڑ بندیوں میں باندھ دیا کہ حقیقت میں ایسے لوگ جو ہیں پھر انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جنوں کے بارے میں سورت جن کی آیت 6 میں ہم پڑھ چکے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو کچھ نے تو جنوں سے بھی پناہ لی۔ مشرکین مکہ جب کسی ویران وادی سے گزرتے تو پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب، یعنی اس جن کی جو اس وادی پر حکمران ہے، اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ عظیم نشانیوں کو دیکھ کر کیا کہا، فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ، وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا۔ سورت زاریات آیت 39 میں، یعنی کچھ لوگ اپنی ہی اکڑ میں آتے ہیں، وہ اپنی پناہ میں خود آ جاتے ہیں، جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے، جس چیز کا سحر ان کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ اسی چیز کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب تنہائی میں اللہ کا فرشتہ ایک مرد کی صورت میں ان کے سامنے آیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اعوذ بالرحمن منک ان کان تقیا، اگر تو خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ آیت نمبر 18 ہے سورت مریم کی۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگ لی، میری باپ والے جذبے دل میں آئے اور اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر لی، اللہ نے ڈانٹا تو جواب میں کیا بولے، ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس بہ ما لیس لی بہ علم، اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ سورت ہود کی آیت 47 میں، کیا پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے معاملے میں تھوڑی سی کجی کا شکار ہو جائے، غلط بات کہہ دے، زبان سے غلط بات نکل جائے، جیسے بچہ غلط کام کر کے فوراً ماں کی طرف لپٹتا ہے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے گناہ ہو، غلطیاں ہوں، بھول ہو جائے تو پلٹ کے رب کے دامن رحمت میں پناہ لے لے۔ اعوذ برب الفلق، اے اللہ تیری پناہ میں ہوتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی جس کنجے بیٹھے گاؤ ماتا کو قتل کر دیں، اس کو ذبح کر دیں، تو کیا کہا موسیٰ نے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورت بقرہ کی آیت 67 میں اس کا تذکرہ۔ اور حضرت مریم جو اللہ کی چنی ہوئی بندی ایک صدیقہ تھی، ان سب کا معاملہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ، اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ قرآن پاک کھولتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ کی دعاؤں میں یہ انداز کثرت سے ملتا ہے، جیسے کہ ایک دعا صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر لم اعمل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے، یعنی اگر کوئی غلط کیا ہے تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو کام نہ کرنا چاہیے تھا تو میں کبھی کتنی گہری گئی۔ صرف اپنے لفظوں میں بھی اگر لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اسی طرح ایک روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
فتحب لعافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے. نعمتوں کے زوال سے بچنے کی بڑی پیاری دعا. اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے اور تیرا غضب اچانک ٹوٹ پڑے. اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. کیا پتا چلتا کہ ایک بندہ ہر لمحے ٹوٹ کے اللہ سے مدد مانگے. آج جو نعمتیں ہیں کل نہیں ہوگی. آج کمپیوٹر موجود ہے سامنے جس سے قرآن سیکھ رہی ہوں، اللہ نہ کرے کہ یہ ٹوٹ جائے. آج حالات موجود ہے، صحت موجود ہے، مال موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں چھن جائیں. اور ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ رکھیں. صبح شام کی دعاؤں میں ایسی کافی دعائیں آتی ہیں. پھر اسی طرح نماز کا جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں بھی ایسی دعائیں ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان شعور سے مانگے. ایک اگلی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور زید بن ارقم سے یہ دعا ہم تک پہنچی، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. بعض جگہ صرف لا یستجاب کے لفظ ہیں اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. خدایا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع مند نہ ہو. میں عربی مانگوں یا اللہ، اس قرآن کا جو علم ہم نے حاصل کیا ہمارے لیے نفع مند کرنا. اور اللہ، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو. کبھی ہم نے مانگی دعا؟ کبھی اپنے دل کی اس حالت پہ خوف پایا کہ کہیں یہ بے خوف نہ ہو جائے اللہ سے، اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو. ہر وقت خوب سے خوب تر کی تلاش، اور سے اور مانگنے کی تلاش. ہمارا نفس ایسا تو نہیں بن چکا؟ بازاروں کے چکر کم ہوئے اس قرآن کے دوران؟ کہیں ونڈو واچنگ کی کر تو شوق نہیں رہ گیا؟ اور آخری چیز جو اس دعا میں ہے، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اس لیے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکٹرسٹ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، وکیل بھی تھے. اتنی خوبصورت دعائیں مانگنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اتنے پیارے، اتنے گنے چنے الفاظ آپ کے کیوں تھے؟ کیونکہ دل اللہ سے جڑا ہوا تھا نا. اب ایک اور دعا سن لیں اور حیرت ہوگی آپ کو. جب یہ ساری دعائیں جمع کی تو میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر. تو میں نے سوچا کہ اللہ، اتنا پیارا تھا ہمارا نبی، کیا کیا نہ ہم کو سکھا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج انشورنس کے بغیر ہم گھر سے نہ نکلیں. آج اپنی ذات کو کئی پردوں میں رکھ کے، کتنی حفاظتوں میں رکھ کے ہم پھرنا پسند کرتے ہیں. اپنے مال، اپنی چیزوں کو لاکرز میں رکھیں، اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے یہ موتی، یہ پھول ہماری زبان سے نہ جھڑے. کہنا حیرت کی بات، ہمارا حال تو اس شخص کا نہیں ہے کہ جس کے اپنے دامن میں ہیرا چھپا ہو اور وہ لوگوں سے موتی ڈھونڈتا پھرے، موتی کی طلب رکھے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کچھ اور چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی. اور وہ دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ابو داؤد کے ذریعے سے ملی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الدجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہ بئس البطانۃ. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے. اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بدباطنی ہے، یعنی دل کا گندا ہونا، باطن کے ساتھ گندگی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے، بھوک سے پناہ، خیانت سے پناہ. پھر اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس سے ابو داؤد میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزامی فسیئی الاسقام. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ سے یعنی لیپرسی اور جنون سے یعنی پاگل ہونا جنونی ہونا اور جزام سے اور تمام بری بیماریوں سے. اس دور میں جب کوئی ڈاکٹرز کے اتنے انتظام نہیں بھی ہوں گے تو اللہ کی اس طرح کی دعائیں مانگ کر خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بیماریوں سے محفوظ رہنا سکھاتے. پھر اسی طرح ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے ہیں اور وہ کیا تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے. وَمِن شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ. اور مالداری اور مفلسی کے شر سے. کیا پتہ چلا کہ کوئی دولت مند ہے تو بھی فتنے میں ہے اور کوئی بہت مفلس ہے تو بھی فتنے میں. پہلی صورت میں ڈر ہے کہ کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جائے اور دوسری صورت میں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں مایوس ہو کر غلط قدم نہ اٹھا لے. پھر ایک اور روایت حضرت قطبہ بن مالک سے ہے کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاخواء. نبی کی روایت ہے یہ. خدایا میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سچی برے اخلاق تو ہے ہی ساتھ ساتھ خواہشات. آج کا تو دین ہی سارا گلیمر ایسے لگتا ہے کہ خواہشات کا دین ہے اور ہر طرف خواہش ہی کی وجہ سے لوگ پسرے. تو یہ دعائیں انشاءاللہ خواہشات نفس پہ قابو پانے میں مدد دیں. پھر اسی طرح ایک شخص تھے شکل بن حمیت. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے. فرمایا کہو اللہم انی اعوذ بک من شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے یعنی غلط چیزیں جو سنوں اور اپنی بصارت کے شر سے یعنی میری آنکھیں غلط چیزیں جو دیکھے اور اپنی زبان کے شر سے کہ زبان جو غلط بولے اور اپنے دل کے شر سے یعنی دل بری چیزوں کو سوچے اور اپنی شہوت کے ڈر سے. اللہ اکبر. یعنی شرم کا سے کوئی غلط کام ہو. کیا ضرورت ہے آج کے دور میں اس دعا کو مانگنے کی؟ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور دعا انس بن مالک سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والہدم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات. اور ایک اور روایت میں آتا ہے وزلۃ الدین وغلبۃ الرجال. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے سے اور بخل سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب ہوں. سبحان اللہ. کوئی ایسی چیز نہیں رہ جاتی کہ جس کا انسان آج شکار ہے اور بلک رہے ترس رہے لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اسی طرح ایک اور دعا خولہ بنت حکیم سلمیہ سے. کہتی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی کسی نئی منزل پر اترے نئے گھر میں آ جائے کسی نئی جگہ پہ جائے تو کیا کہے. اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق. میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے. اس کا حل کیا ہے؟ کسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے. کہیں کوئی کیڑا کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی شیر کوئی چیتا کہیں جنگل میں کہیں صحرا میں کوئی چیز بندے کو نقصان نہ دے گی. صرف ان چند تعوذات کو دیکھ لیجئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کا کام کیا کہ ہر خطرے اور ہر شر سے اللہ کی پناہ میں آئے نہ کہ غیروں کے در پہ جائے اور دوسروں سے باتیں کرے اور پوچھے. تو لہٰذا ایسا پیارا رب ہمیں سکھاتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق. پھاڑنے کے معنی پھاڑنے والے جو رب صبح سفیدی نکالتا ہے اس کی قسم رات کو روشنی میں نکالتے. سورت النام کی آیت 96 میں ہے کہ فالق الاصباح, وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے. اسی طرح فلق کا دوسرا معنی خلق بھی کیا گیا, کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا, وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں. تمام نباتات کو دیکھیے, بیج دیکھے, زمین کو پھاڑ کر اپنی کونپلے نکالتے ہیں. حیوانات چاہ تو ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہیں. چشموں کو دیکھیے, پہاڑوں کا دامن پھاڑ کے نکلتے ہیں, زمین کو شک کر کے نکلتے ہیں. دن رات کے پردے چاک ہوتے ہیں, بارش کے قطرے بادلوں کو چیر کر زمین کا رخ کرتے ہیں. ہر جگہ میں کسی نہ کسی کے پھٹنے کا تصور ہے. بچے کا دنیا میں آنا اسی کو دیکھ لیجئے تو یہاں بھی آپ کو فلک کا معنی دکھے گا. اور کچھ نہیں, زمین اور آسمان بھی پہلے ایک ڈھیر تھے جس کو پھاڑ کر اللہ نے جدا جدا کیا. کانتا رتقن, دونوں ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ کر دیا. تو لہذا فلک کا دوسرا معنی مخلوق بھی کیا جائے گا. ہر مخلوق کے اس کی محبت, اس کا ایمان والوں کے ساتھ, بندوں کے ساتھ تعلق دکھتا ہے. کہ یہ رب کی ربوبیت ہے کہ وہ دکھوں کی رات کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے. آفات کے مجموعے میں ہجوم کے اندر انسان کو اس طریقے سے بچا لیتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہ تھا. ہر مصیبت اس کے لیے دور ہو جاتی ہے. من شر ما خلق, ہر مخلوق شر سے جو اس نے پیدا کی. اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. سارے شر اللہ نے پیدا کیے, ساری خیر اللہ نے پیدا کی. اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو کسی جنگل کے اندر لے جائیے. رات کا اندھیرا, جانوروں کا ڈر, کیڑوں کا ڈر, بچھوؤں کا ڈر, جنوں کا ڈر, چوروں کا ڈر, ڈاکوؤں کا ڈر. کوئی ایسا وقت سوچ لے کہ جب گئی پھنس گئی. ایسے وقت میں ایک بندہ کہتا ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اے اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں ہر چیز سے جو تو نے پیدا کی. کوئی نہیں دے سکتا مجھے پناہ جب تک تو نہ چاہے. اور ساتھ ہی پھر کہہ دیا, ومن شر غاسق اذا وقب, اور بدی سے اندھیرے کی جبکہ وہ سمٹ آئے. اور ساری چیزوں کو ایک طرف دینا تو رات کا اپنا ہی خوف ہوتا ہے. دن میں آپ بڑے بنے ہوں گے, رات کے وقت اکیلے ہوں گے گھر میں تو خوف آئے گا. دن گزر جاتا ہے, رات نہیں گزرتی. اس لیے فرمایا غاسق اذا وقب. غاسق کا لفظ غسق سے ہے, اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرے کا پھیل جانا. غاسق کی تفسیر ابن عباس, حسن اور مجاہد نے کی کہ رات. انسان اس میں اقرار کرتا ہے کہ رات کے وقت میں ہر شر ہو سکتا ہے. کوئی چور, کوئی ڈاکو آ گیا تو آپ کی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. کسی نے جادو کر دیا تو وہ مجھے اللہ کی ذات ہی بچانے والی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں پہ پڑ پڑ کے پھونکنے والیوں کے شر سے. نفاسات کا لفظ جو ہے یہ نفس ان سے ہے, نون فاسا, اس کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا. اور عقد, عقدت ان کی جمع, اس کا معنی ہے گرہ لگانا. جادو کرنے والے جب ڈورے ڈالتے ہیں تو گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں. تو نفاسات فی الوقت کے معنی کیا ہوں گے؟ گرہوں پر پھونکنے والیاں. اب یہاں دیکھیے کہ یہ مؤنث کا لفظ ہے, لیکن اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. جو بھی ایسا کرے, عموماً ایسا کام عورتوں کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. اور بلکہ آتا ہے کہ لبید بن عاصم نے بھی اللہ کے نبی کے بال اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے حاصل کیے تھے. تو لہٰذا یہاں نفاسات کی بار کے بتا دیا. اسی لیے بعض لوگوں نے نفاسات سے مراد جہاں ولید بن عاصم کی بیٹیاں بھی کہا گیا کہ وہ فیمیلز تھیں. کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, صرف حاسد سے نہیں, اس کے حسد سے بھی. کیونکہ اللہ کے نبی پر جو جادو ہوا تھا اس کی وجہ حسد تھی. اور اللہ کے نبی ہی کی وہ بات کہ کل ذی نعمت محسود, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو کہا کہ جب کوئی نعمت ملے اور پھر اس نعمت کی وجہ سے کوئی دوسرا مجھ سے حسد کرے تو اللہ اس وقت بھی میں آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں, آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ آپ ہی میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دیں. الله اكبر. من شر حاسد اذا حسد. اس دور کے یہود اور منافقین اللہ کے نبی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرتے تھے، جلتے تھے، کڑتے تھے. ظاہر جنگوں میں، لڑائیوں میں جب غالب نہیں آ سکتے تھے تو جادو کے ذریعے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہا. آج تک لوگ حسد کرتے ہیں اللہ کے نبی سے اور ان کی امت سے. روایات میں آتا ہے کہ یہود کو مسلموں پر تین چیزوں پہ حسد ہے، جس میں سے ایک سورت فاتحہ کے بعد آمین کہنا اور نمازوں میں صفوں کا بنانا ہے. آج بھی امت مسلمہ اگر غالب آ سکتی ہے ایسی چیزوں پہ تو اللہ کی پناہ میں، اللہ سے مدد مانگ کے آتی ہے. اور حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت تو راحت کو دیکھ کر چلنا، یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے چاہے مجھے حاصل ہو کے نہ ہو. اور حسد حرام ہے، گناہ کبیرہ. سب سے پہلا گناہ جو اس آسمان میں کیا گیا وہ حسد ہے، ابلیس کا حسد آدم سے. زمین پر جو پہلا گناہ کیا گیا وہ بھی حسد ہے، کیا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا. حسد سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے غبطہ، غین بات تو ہا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو، یعنی اس کی نہ چھینے مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے اور بلکہ پسندیدہ ہے، کوشش کرنی چاہیے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پوری سورت میں تین چیزوں سے خصوصی طور پر پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری جو ہے نا اس میں تو ایک ایک قید کا ذکر ہے. پہلی غاصب کے ساتھ جب وقب ہو، اور تیسری حاسد کے ساتھ جبکہ وہ حسد کرے، اور درمیان کی چیز من شر النفاثات فی العقد، یہ کسی قید سے آزاد ہے. پتا کیا چلا کہ ہر طرح کا فعل ہو، چاہے اس کے ساتھ کسی تعلق ہو کہ نہ ہو، ان سب سے انسان کا بچے گا جب اللہ کی ذات ہوگی. یہ بیچ کی جو آیت ہے نا من شر غاسق اذا وقب، اس کے اوپر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی. صحیح روایت ہے حضرت عائشہ سے، کہتی ہیں کہ رات کو چاند نکلا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ کی پناہ مانگو. خاذا سقو اذا وقب، یہی ہے وہ غاصب جب کہ وہ چھا جائے، یعنی اس سے چاند کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. یہ احمد، ترمذی، نسائی اور روایات میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر بھی وہی ہوگی جو اللہ کے نبی نے کی. اور سورہ بنی اسرائیل آیت 78 میں بھی یہی لفظ آتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور نماز قائم کرو زوال آفتاب کے وقت سے رات کے اندھیرے تک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں سے، حاسدوں سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا. بعض لوگوں نے وقب کو حذف کر کے تاویل کرنے کی کوشش کی آیت کی کہ یہ چاند کے گہنے کی بات ہے، حالانکہ یہ گہن کی بات نہیں. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہوں گی، لیکن یہاں پہ اگر ہم اس سورت کی تلاوت سنیں شعور کے ساتھ اور سمجھا جائے کہ اتنی بڑی ذات کی پناہ لینے کے بعد کیا پھر خوف آ سکتا ہے؟ یہ وجہ کہ سچا ایمان بندے کو بے خوف کر دیتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے پناہ دینے والا پکڑنے والے سے بہت بڑا ہے. تلاوت سنتے ہیں شعور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ مالک تو ہمیں کافی ہو جا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
اگلی سورت دیکھتے ہیں، سورت ناس. ترتیب کے اعتبار سے 114 نمبر کی سورت ہے، اور اس مالک کا کتنا شکر ہے کہ جس نے پہلی سورت شروع کر کے پورا کرنے کی بھی توفیق دی، اور آج 114 نمبر سورت بھی اس زبان سے ادا کروا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہی کی قدرت ہے, اسی کی طاقت ہے, کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. دل کی عجیب حالت ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہم تو آپ کا یہ کلام بھی آپ کی مدد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تھے. 114 سیڑھی ہے یہ قرآن پاک کی, 6 آیات ہیں, مدنی سورت ہے. شان نزول اس کی وہی ہے جو سورت فلق کی ہے, لیکن اس سورت کا اس سورت کے ساتھ تعلق بھی ہے اور تھوڑی سی مختلف چیز بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. تکرار کو محسوس کیا آپ نے؟ کیا یہ آیت ایسے نہیں ہو سکتی تھی, قل اعوذ برب و ملک و الہ الناس؟ بالکل ہو سکتی تھی اور جامعیت کا یہی تقاضا تھا, لیکن 3 بار الناس الناس الناس. کیا بتا رہا ہے؟ لوگوں کا تعلق رب سے جوڑ رہا ہے. لوگوں, وہ تمہارا رب بھی ہے, لوگوں وہ تمہارا مالک بھی ہے, اور لوگوں وہ تمہارا معبود بھی ہے. تم اس کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو, کس کے دامن میں پناہ لیتے ہو؟ اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر, اتنے بڑے مالک کو چھوڑ کر, اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر تمہاری امیدیں کسی اور سے, تمہاری نظریں اوروں پہ کیوں لگ گئیں؟ وہ تو سب کچھ کرنے والا ہے. رب الناس, مربی, مالک اور آقا, ملک الناس, بادشاہ, حاکم, فرما روا, اور الہ الناس, حقیقی معبود. الہ کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں الہ کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک وہ شخص یا شے, اس کا معنی ہوتا ہے جو قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے, اور وہ کیا کہ جسے عبادت کا حق پہنچتا ہو اور حقیقی معبود ہو اور لوگ اس کی عبادت کریں نہ کریں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, دوسرے معنوں میں ہوا. پتہ کیا چلا کہ اللہ مالک حقیقی ہے, اللہ رب حقیقی ہے, اور اللہ معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سورت فلق میں دنیا کی مصیبتوں اور آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم تھی, اور اس سورت میں آخرت کی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے. کیونکہ لفظ شر دیکھ لیجئے, سورہ فلق میں بیان ہوا تو مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے ہوا, اور اس سورت میں کس چیز کی پناہ ہے؟ جو تمام گناہوں کا سبب ہے, اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس, بدی سے جو اس کو پھسلائے اور چھپ جائے. کون ہے وہ؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے. خنسا بھاگنے کو کہتے ہیں. وسوس کا معنی ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنا, اور وسواس اس سے فائل ہے, ڈالنے والا. اور وسوسہ کہتے ہیں خفیہ طریقے سے دل میں کوئی بات ڈالنا کہ جس کے دل میں ڈالی جا رہی ہے اس کو بھی محسوس نہ ہو. اور عموماً وسوسہ برے معنوں میں آتا ہے. اگر اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں, اسے ملتا جلتا لفظ اس کے اپوزٹ میں وہی ہے, کیونکہ وہ لطیف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ وہی فرشتے کی طرف سے آتی ہے, یعنی فرشتے کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے, اور وسوسہ شیطان کے دل سے ڈالا جاتا ہے. اور وسوس جیسے لفظ ہے نا اردو میں زلزلہ, اسی طرح وسوسہ, لکھے دیکھیں تو دونوں ایک ہی وقت میں آتا ہے. جیسے زلزلہ ایک دم نہیں آتا نا, اس کے جھٹکے ہوتے ہیں, ہلکے ہوتے ہیں پھر تیز ہوتے ہیں, بالکل یہی کیفیت وسوسوں کی ہوتی ہے. شروع میں ہلکے ہلکے خیال ڈالتا ہے, بدگمانیاں ڈالتا ہے دل میں, نیکی سے, نیک کاموں سے, نیک لوگوں سے, اور آہستہ آہستہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے, اور پے در پے یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈال کے بھاگ جائے بلکہ رہتا ہے وہیں، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو تیر مار رہا ہے اعوذ باللہ کے ذریعے تو خناس بھاگ جاتا ہے، خناسا سے ہے. خنوس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنا. ہم تو ایک دو بار نیکی کی کوشش کریں نہ ہو تم کہتے اب چھوڑ دو، لیکن شیطان کا عمل دیکھیے کبھی مایوس نہیں ہوتا. کوئی اچھا کام کرے نہ کرے، برا کرے نہ چھوڑے نہ چھوڑے، اس کو اپنا کام کرنا ہے. اور اس طریقے سے کبھی غلط فہمیاں، کبھی الزامات، کبھی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ ایک انسان واقعی بعض دفعہ تو اللہ سے بھی بدگمان ہونے لگتا ہے، اور اللہ والوں سے تو بہت بدگمان ہوتا ہے. پھر اب دیکھیے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، صدر کی جمع صدور، سینوں میں آ کے یہ باتیں ڈالتا ہے. شیطان کا سارا ایکشن جو ہے نا بندے کے سینے پہ ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے. پہلے کفر کرواتا ہے، کیا کام ہے اس کی ترتیب نوٹ کر سکتے ہیں آپ، سینوں میں کیا وسوسے ڈالتا ہے شیطان. سب سے پہلا اس کا وسوسہ ہے کہ کفر کرو، اللہ کو مانو ہی نہ. پھر اس کا بعد اگر انسان اس پہ نہ چلے تو پھر شر پہ لے آتا ہے. چلو ٹھیک ہے، اللہ کو مانو، ساتھ دوسروں کو مانو. پھر دہریت، ایتھیزم جس کو کہتے ہیں، کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا. پھر اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت، باغی بن کے جیو دنیا میں، ٹرانسگریشن. اور پھر اللہ والوں سے عداوت. اور جب اس سے ناکامی ہو اور بندہ جب اللہ کے دین میں داخل ہو جائے نا، تو پھر اگلا اس کا وسوسہ ہوتا ہے بدعت کی صورت میں، کسی نہ کسی طرح سے بدعت کی راہ سجا دیتا ہے. جو بندہ بدعت سے بھی بچ جائے تو شیطان کا پھر اگلا حملہ انسان پر معصیت کی رغبت کی صورت میں ہوتا ہے، گناہوں کی رغبت دلاتا ہے. جب ایک بندہ اس میں سے بھی بچ جاتا ہے کہ چپ کرو میں غلط کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کیا حرج ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، اتنی بڑی بات تھوڑی ہے. پھر جب ایک انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑھ گئے تو گناہوں کا ایک بڑا بوجھ اس کے اوپر لائے گا. جو بندہ اس سے بھی نکل جاتا ہے نا، تو پھر ایک کوشش کیا کرتا ہے کہ دین حق و بس اپنے آپ تک رکھو، دوسروں کی فکر کرو، کسی کو برائی سے نہ روکو. یہ اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تم خود نیک بن کے بیٹھو، اپنی ٹوپی مسلح لو اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. اور جب انسان ان ساری چالوں سے بچ جاتا ہے، سارے حملوں کو ناکام کر دے، تو پھر اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے، اکیلا نہیں بلکہ من الجنتی والناس، جنوں اور انسانوں کی شر سے ٹولیوں کی صورت میں آتا ہے، اپنی پوری فوج کو لے کر آتا ہے اور بندے کے اوپر پل پڑتا ہے. پھر لوگوں کے خلاف، دینداروں کے خلاف اکساتا، بھڑکاتا، گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ، بدنام کرتا، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر شیطان کو اس مرد مومن پر غصہ آتا ہے اور آ کے اس کو غصہ دلاتا ہے. دیکھو کتنی کتنی جماعت کا دفاع اپنے فرقے کا دفاع کرنے پہ مائل کر دیتا ہے، اور دین دار آپس میں الجھتے رہتے ہیں، کانٹوں پہ چلتے رہتے ہیں، اور لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. اس طرح یہ ظالم الذی یوسوس فی صدور الناس کی صورت میں بندوں کو کفر سے لے کے آپس میں لڑنے لڑانے پہ لے آتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کبھی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو. سورۃ اعراف کی آیت 200، سورۃ حامیم سجدہ 36 میں یہی بات ہے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہو میرے پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو فوراً چونک اٹھتے ہیں، پھر انہیں صحیح راستہ نظر آنے لگتا ہے. سورۃ اعراف کی آیت 201 ہے. اور آخر میں شیطان کے اس حملے سے جو بچ جائیں تو ان کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیز بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں. حامیم سجدہ 35. تو یہ ہے اس ظالم کا کام، اور اللہ اسی کے حربوں سے، اسی کی باتوں سے بچاتا ہے ایمان والے کو کہ کہو من الجنتی والناس، اس سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے. راستے میں دو انصاری گزرے. آپ نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا, دیکھو میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہے, یعنی میری بیوی ہے. انہوں نے کہا, سبحان اللہ, اللہ کے نبی, کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا, مجھے خطرہ ہوا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے, کوئی بدگمانی نہ ڈال دے کہ میں ایک غیر عورت کے ساتھ ہوں, کیونکہ جنوں اور انسانوں میں ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر ممکن اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو الزام سے بری رکھوں, اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بچائے, کوشش کرے کہ جس کے بعد پھر ایک انسان کی مدد کے بغیر میں کسی کے شر سے نہیں بچ سکتا. یہ سب دوسروں کو بھی بہکائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں آتا ہے, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر ابھرتے ہیں وسوسے. سورۃ قاف کی آیت 16. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو فرمایا کرتے, نعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے فتنوں سے, شرارتوں سے. اور جب ایک انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرتی ہے. یہاں لفظ من الجنتی ون ناس ہے نا, تو قرآن پاک میں جب رجال ان کا لفظ آتا ہے تو وہ جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, سورۃ جن کی آیت 6 میں آتا ہے, اور جب نفرہ کا معنی آتا ہے تو جنوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, سورہ کعب 29 میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ابو ذر کو فرمایا تھا کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس کے بعد پناہ مانگا کرو, یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن, کہ ابو ذر شیطان جنوں اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگو. تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی کے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا, ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ کون انسانوں میں شیطان ہے اور کون انسان ہے؟ ہر وہ انسان جو شیطانی رویے اختیار کرے, غلط چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دے تو وہ شیطان ہوگا. تو بات تو یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کا حق ادا نہیں کر سکے.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی, کیا آپ فیلکس ہیں ان دو سورہ کے ساتھ, سورہ فلق اینڈ سورہ الناس؟ مجھے تو بہت پسند ہے, الحمدللہ. اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے, جتنی ان کی تعریف کی جائے. الحمدللہ پورا قرآن ہی اللہ کا شکر ہے. دل سے الحمدللہ کہیں گے, آج ہمارا تدبر قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوا ہے, اور آرام سے گھر بیٹھ کے اطمینان ملا الحمدللہ. دیکھیں, سورۃ فلق اور سورۃ ناس ایسا لگتا ہے جیسے جوڑا ہے نا, تو کیا سمجھ آئی ہے, کیا کرنا ہے ہمیں, کیا پہلے سے ہم اس کو آلریڈی ہم پڑھ رہے ہیں صبح شام کی دعاؤں میں دیکھ لیں, پھر جیسے ابھی بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا, کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اس کو ابھی ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وی پروٹیکٹڈ ود دی سورا جی الحمد. دیکھیں اس پہ تھوڑی سی ہر برائی اور شر کا توڑ ہی ہے ان دونوں سورا میں جی الحمدللہ. جو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا ہے, ہم پہ یہ اثر ہو گیا ہے, وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ پڑھتے نہیں. ٹھیک ہے, جادو پر حق ہے, ہوگا, اگر ہم شعور کے ساتھ ان کو اور سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا. کیوں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے نا ہر طرح کے ایول سے, ٹھیک ہے, ہر طرح کے برے خیالات سے, آپ کے جادو کے اثر سے. آیت الکرسی کا بھی ملتا ہے نا. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے, آگے بھی پڑھتے ہیں, اب شعور کے ساتھ کرنا ہے. جیسے صبح و شام کی دعا میں 3 ٹائمز آتا ہے, صرف فلق, صورت ناس اور صورت اخلاص کا آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر رات کو سوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے کیا کرتے تھے کہ ان کو پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ مارتے تھے جہاں جہاں تک ان کا چاہتا تھا. جی آپ شعور کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر ایک اور چیز, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, پہلے اور بھی ہے ماشاءاللہ مسنون عمل ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب یہ 11 آیات سورۃ فلق اور سورۃ ناس نازل ہوئے تو اس کے بعد ہر چیز کو پڑھنا چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ وہ پڑھتے نہیں تھے, لیکن یہ ہر چیز پہ کافی ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں جادو کا توڑ بھی ہے, ہمیں حفاظت بھی ہمیں کرتی ہے, رات کو سونے سے ہر چیز سے پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے. اور ایک اور چیز, جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا عالم نزا کا وقت, اس وقت بھی بیماری سے بھی, بالکل بیماری سے بھی یہ بھی بات ہوئی ہے نا, تو خود پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر رہے تھے, لیکن جب آپ ہمت نہیں رہی تو حضرت عائشہ کو بولا کہ میرے پہ پڑھ پڑھ کے دم کرو. یعنی یہ اتنی شفا والی سورتیں ہیں. تو اب اس کے بعد ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی کوئی آئے ہم فلاں کے پاس جائے, جی ہم پہ جادو ہو گیا ہے ہمیں دم کریں. زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں, جی وہ فلاں کے پاس, وہ فلاں شہزاد جی کے پاس چلے جائیں, فلاں کے پاس چلے جائیں. ہمیں خود پہ کیوں یقین نہیں ہے, ہم اللہ پہ یقین کیوں نہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا, کیا ہمیں کوئی اسپیشل چیز پڑھنی ہے؟ ایسے ہی ہے نا, یہ مین چیز جو ہم لوگوں میں زیادہ جو کمی ہے وہ اسی انہی چیزوں کی ہے کہ ہم شعور نہیں لیتے, ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم بلکہ اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے اور اللہ پہ توکل نہیں کرتے کہ بھائی ہم سے تو پڑھا نہیں جاتا, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ تسلی ہو جاتی ہے تو کوئی اور جی دم کر رہا ہے نا تو اب ہمارے لیے ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی جی اپنی کمزوری ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹ رکھ لیں, ضرور آپ نے یہ اچھی چیزیں دوسروں تک شیئر کرنی ہے اور ان کے اندر یہ یقین دلانا ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے اور وہ ہی ہمیں شفا دینے والا ہے. آیات شفا بھی ہیں, جیسے وہ سنت ثابت ہیں, وہ بھی آپ پڑھ کے آپ بیماری میں شفا کی دعا کر سکتے ہیں. اور اس میں جو دو صورتیں, یہ تو ہر ہے نا, بیماری سے شفا ہے, جادو سے شفا ہے, حفاظت کرتی ہے آپ کو مختلف چیزوں سے کرتی ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, جو لوگ وہ گلے میں تعویذ ڈالیں, اس سے بڑا تعویذ کیا ہو جائے, معاوضہ تعین ہے. ٹھیک ہے, دو تعویذ ہیں, یہ بھی تعویذ ہیں ہمارے لیے, بس یہ کہ ان کو ہم گلے میں نہیں ڈالیں گے, ان کو ہم اپنے اوپر کیا کریں گے, حسد سے جاتی. ویری گڈ, یہ آپ نے ایک اور پوائنٹ لیا. حسد ہر طرح کے, حسد کس کس طرح سے کیا جاتا ہے, ایک مال کے ذریعے, ایک آپ کے پاس کوئی اچھی چیز کو دیکھ کے کر سکتے ہیں, اس پہ ماشاءاللہ کہنے کی بجائے نظر لگ جاتی ہے. پھر اسی پہ کہتے ہیں نا حسد ہو تو پھر نظر بھی لگ جاتی ہے, نظر برحق ہے, ہر چیز کے لیے کافی ہے ہر نعمت سے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کرتے کہ الحمدللہ, ہو سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے رش کرتے ہیں. رش کرنا جائز ہے لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہاں جی بارک اللہ کہنا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے, ماشاءاللہ نہیں کہتے. اور کچھ چیزوں میں حکمت ہوتی ہے, کسی کے پاس کچھ اللہ تعالیٰ کچھ کو دے کے آزماتا ہے, کچھ لوگوں سے لے کے نہ دے کے آزماتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر حال میں بندے کو الحمدللہ کہنے والا ہونا چاہیے, شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ان کا انداز, آپ صورتوں کا دیکھیں نا دونوں میں کیا ہے, مانگ کیا رہے ہیں, قل اعوذ برب الفلق, صبح کے رب سے اپنا چاہ رہے ہیں, رب کی پناہ چاہتے کہ میں اس کی پناہ میں آ رہا ہوں, پھر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. کیونکہ ایک اور چیز یہاں پہ ذہن میں آ رہی ہے کہ شام کے وقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بچوں کو اپنے گھروں میں رکھو. اس وقت شام, جسے شام ہونے لگتی ہے نا, اس وقت بڑے بھی نہ نکلیں چھوٹے بھی نہ نکلیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مختلف قسم کی مخلوقات اوپر سے اتر رہی ہوتی ہیں اور اس میں حکمت ہے, ٹھیک ہے. شام کے بعد جب اندھیرا پھیل جائے, آپ نماز پڑھ لیں آرام سے, اس کے بعد آپ نکل سکتے ہیں. ایگزیکٹ اس ٹائم پہ نہیں جی, صرف شیطان اور جنات نہیں, کچھ ایسی ہم دیکھیں اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے, ہمیں صرف اتنا علم دیا گیا جتنا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. شیطان اور جنات کا تو ذکر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے اتنی اتنی مخلوقات, جیسے آپ یہ آئے دن سنتے ہیں فلاں جگہ پہ ایلینز آ گئے, فلاں پہ یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوقات بناتے ہیں, اپنی طرف سے مختلف چیزیں کر دیتے ہیں نا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کتنی زیادہ چیزیں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ان کو مل رہی ہے. پانی کے اندر دیکھے, دنیا میں دیکھے, اتنے قسم کے پرندے اور کیا کیا چیزیں, تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. کچھ چیزیں نظر آنے والی ہیں, کچھ نہ نظر آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ, ہماری عقل, ہر چیز کو ایک محدود حد تک رکھ دیا. جی دونوں باہر نہ نکلے, بڑے اور چھوٹے, جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہم نے, اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے, اس کو تعویذ کی طرح سب کو پلانا ہے, ٹھیک ہے. سورہ اخلاص کا بھی اور یہ دو تو مازتین کا کو پتہ ہے, یہ ضرور آپ نے اویئرنیس لوگوں میں دلانی ہے. ایک تو صبح شام کی دعا میں 3 times کا آتا ہے, ٹھیک ہے, ہر نماز کے بعد اس کو لازم کر لیں. کیونکہ دیکھیں جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں نہیں پروٹیکشن میں آئیں گے, ٹھیک ہے. پھر یقین کریں آپ یہ نیت کر لیں, کیونکہ آپ دم سے پتہ تو چل رہا ہے, یہ ایک مطلب وہ دم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے, بار بار دم کرنا, آپ رات کو سوتے پڑھتے, اسی طرح آپ ہر وقت اس طرح پڑھ کے جب گھر سے نکلے, اپنے اوپر سے دم کر کے نکلے, اللہ کی پناہ میں آ جائے, یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ بہتر کرے گا. جی انشاءاللہ زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے, انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں. ہمارا ہے کہ عید کیسے منائیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے اینڈ پہ, بالکل تھوڑی سی. یہ آپ پوائنٹ ضرور نوٹ کیجئے گا, یہ ابھی آپ کا ایگزام ہے, یہ آپ کا فائنل کہ ہم نے عید پہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بات کریں گے. جزاکم اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فإن شر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة دلالة وکل دلالة فی النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شأنیک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے, اور بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. اس صورت میں فصل للی ربی کا ونہر, اس سے مفسرین نے یہ مانا لیا ہے عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی. فصلی عید کی نماز ہے اور منہر قربانی ہے. اسی طرح ایک اور مقام جہاں سے ہمیں عید کے بارے میں بات ملتی ہے وہ ہے سورت آلہ کی بالکل ابتدائی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو یہاں بھی وصلی سے مراد رب کی یاد یعنی نماز ہے اور نماز عید مراد ہے. اگر ہم اس وقت ایک ہلکے سے حساب سے یعنی بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہ بھی جائیں لیکن دیکھ لیں کہ عید کی آمد آمد ہے اور عید میں کیا کام ہیں کرنے کے اور کیسے منائیں, کیونکہ عید ایک صرف ہمارا ٹریڈیشن نہیں, رواج نہیں, رسم نہیں, یہ دین کا حصہ ہے. اور دین کو دین ہی کی روشنی میں جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. تو کچھ باتیں آپ کے سامنے پہلے نماز عید کے ناطے سے رکھوں گی اور پھر عمومی عید پہ بھی بات کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو نماز عید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم سمجھ میں آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ دونوں نمازیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس واجب کی طرح سنت موقعہ ہیں. مراد کیا ہے؟ پڑھنی ہے, فرض اس طرح نہیں کہ اس کے چھوڑنے پہ کفر کی اور وہ بات ہو جیسے دوسری نمازوں کی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کو آپ نے کبھی بھی چھوڑا نہیں. میں جب اس بات کو پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ سنت موقعہ ہے اور اس کے لیے اہتمام کتنا ہوتا ہے, تیاری کتنی ہے اور ہونی چاہیے, بس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ ہو. لیکن فرض نماز چھوڑنے پہ تنبیہ, اسلام سے نکلنے کا خدشہ, لیکن اس کا اہتمام کتنا ہے. تبیدگاہ میں جاتے ہوئے گاڑیوں کو بھاگتے دیکھتے اور لوگوں کو ایک عجیب حالت میں دیکھیں تو دل میں آتا ہے کہ اللہ کرے اتنا ہی رش اور اتنی ہی تیز رفتاری ہماری صبح فجر کی نماز میں بھی ہو, ظہر میں بھی ہماری گاڑیاں اسی طرح نکلیں اور باقی اوقات میں بھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو عید کی نماز کے اختتام میں بلکہ اس میں جھگڑے بن جاتے ہیں, ایک کی بجائے دو دو تین تین دن مختلف عید منائی جاتی ہے اور وہ لوگ اسی دن کی فجر کی نماز کو بھی ادا نہیں کر پاتے زیادہ دیر تک چاند رات منانے کی وجہ سے. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز عید کی ہے وہ حکم دے دیا لیکن اس کے اندر وہ شدت نہیں جو عام نمازوں میں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک ہی نماز پڑھتے تھے اور حکم دیتے بچوں اور عورتوں کو بھی گھروں سے باہر لاؤ اور اس نماز میں شامل کرو. عید کی نماز اس کے شعائر میں سے ایک نشانی اور اسلام کا ایک مظہر ہے, یعنی جس سے کسی کے ایمان اور تقوی کا پتہ چلتا ہے. یعنی کس اتنے مسلمانوں کو ایک جگہ نماز پڑھتا دیکھ کے آج بھی لوگوں کے دل میں ضرور کچھ نہ کچھ حرکت تو ہوتی ہوگی. اور اس کا وقت کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل سورج ایک نیزے کے قدر اونچا ہونے شروع ہو جائے اور زوال تک باقی رہتا ہے, یعنی سورج نکلتا ہے اور بس شروع ہو اور پھر زوال یعنی جب پلٹنے لگتا ہے تو اس وقت تک باقی رہتا ہے. بہتر کیا ہے کہ صلاۃ الاضحیٰ یعنی جو قربانی کی عید ہوتی ہے اس کو جلدی پڑھا جائے تاکہ لوگ گھر میں آ کے قربانی کر سکے, اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے. بہت تاخیر نہیں لیکن نسبتاً تاخیر ہوگی. کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر پہلے ادا کر لیں, اسی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فطر اس وقت پڑھاتے تھے جب سورج دو نیزے پر ہوتا, اور نماز اضحیٰ اس وقت پڑھاتے جب سورج ایک نیزے پر ہوتا. اب یہ ایک نیزہ اور دو نیزہ جو ہے یہ ایک ناپنے کے حساب سے بات ہے کہ جس کے اندر سائے کے گھٹنے بڑھنے کا وقت ہے. تو بہرحال چونکہ یہ اختتام ہم تو نہیں کرتے, حکمرانوں ہی کا کام ہوتا ہے, تو جو لوگ بھی امت مسلمہ کے معاملات پہ معمور ہوں تو, لیکن آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ آپ اس جگہ کو پریفر کریں جہاں نماز جو ہے وہ ان وقتوں کا لحاظ رکھ کے پڑھی جائے. اب کچھ آداب کی بات کروں گی نماز عید کے بارے میں، کیا کریں، کیا کیا اچھی چیز ہے کہ جس سے عید جو ہے وہ ہماری واقعی ایسی عید ہو جائے کہ جس سے ہم صرف مزہ ہی نہ لیں بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیکیوں اور حسنات کے اندر بھی اضافہ کر سکیں. تو اس کے لیے پہلا ادب کیا ہے کہ غسل کرنا چاہیے، خوشبو استعمال کی جائے اور خوبصورت لباس سے بتن کیا جائے جو حیثیت ہے اس کے مطابق. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم عمدہ لباس پہنے، عمدہ خوشبو لگائیں اور قیمتی قربانی ذبح کریں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عام دنوں کے مقابلے میں عید کے موقع پہ لباس زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، اور خوشبو لگا کے اور غسل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے موقع پر خوبصورت یمنی چادریں پہنتے تھے، یعنی یمن کے سے کپڑا آتا تھا دھاری دار، تو اس کی چادریں آپ پہنتے تھے. تو اس سے پتہ معلوم ہوا کہ انسان عید کے دن اہتمام کر سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک عید کا پہنا ہوا کپڑا اگر دوسرے عید پہ وہی پہن لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں ایک بڑی بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ عید کے دن اگر کوئی پرانے کپڑے پہن لے. پھر دوسرا ادب کیا ہے کہ جب عید الفطر ہو، جیسے کہ جو ہمارے رمضان کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے، تو کچھ کھا کے جایا جائے، اور عید الاضحیٰ میں نماز سے فارغ ہو کر قربانی کے جگر سے کھایا جائے، کلیجی جس کو بولتے ہیں. اس کے بارے میں روایت ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح سویرے کھا لیتے تھے اور قربانی کے دن واپس آ کر قربانی میں سے کھاتے تھے. تو گویا کہ عام دنوں میں چونکہ روزہ ہوتا ہے نا اس سے پہلے، تو اس دن ایک قسم کی خوشی کا اظہار ہے کہ آج پہلے تو ہم اس وقت نہیں کھاتے تھے لیکن اب کرتے ہیں. پھر یہ جو دوسری بات ہوئی کہ قربانی کے گوشت سے کھانا، تو یاد رکھیے یہ آپشنل ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی نہیں ہو رہی اس جگہ پہ یا دوسرے دن کرنے کی ہے، تو نماز کے بعد پھر آپ کچھ کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں. اپنی گھر کی نہیں تو کسی اور کا گوشت بھی آئے کھا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہ کھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر ہے. تیسرا ادب کیا ہے کہ عید کی جو راتیں ہیں، عیدین کی جو راتیں ہیں، کثرت سے تکبیرات کہی جائیں. عید الاضحیٰ میں ایام تشریق کے آخر تک اور عید الفطر میں امام کے نماز کے لیے نکلنے تک تکبیرات کہنے چاہیے. تو اس وقت جو ہمارا وقت ہے یہ کون سا ہے؟ تکبیرات کا ہے، جس میں انسان یعنی کر سکتا ہے. اور چلیے تکبیرات سناتے ہیں آپ کو، ایک دفعہ سنیے اور پھر اس کے الفاظ میں آپ کے ساتھ دہراؤں گی. الفاظ سب کے سامنے رکھتی ہوں کہ تکبیرات جو ہیں عید کی، ان کے الفاظ کیا ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. اسی طرح الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مختلف تکبیرات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو اس وقت تکبیرات کو خاص طور پہ کہنے کا حکم ہے. جیسے اگر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ تکبیرات اپنے گھروں میں سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو سکھائیے، شیئر کیجئے. کیونکہ دیکھیے جب خوشیوں کو دین کے رنگ میں منائیں گے تو بچوں کے ذہن میں یہ ایک تصور ابھرے گا کہ ہمارا دین ہمیں خوشیوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. دوسرے تمام مذاہب کی مخت سے اختلافی طور پہ، یعنی اس سے ایک یونیک چیز جو اسلام کی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں خوشیاں بھی عبادت ہیں اور خوشیاں منانے کا ڈھنگ بھی بتایا گیا. کوئی ایسی خوشی نہیں کہ جس میں نماز کا ذکر نہ ہو. عید کے ساتھ نماز، باقی ادیان میں آپ تقابل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کیسے تصورات نہیں ہیں. تو لہٰذا تکبیرات آپ کے گھروں میں اونچی ہو جانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس مزید واضح ہو سکے.
اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 203 میں دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. اسی طرح سورت اعلیٰ میں آپ نے سنا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. سورت حج کی آیت 37 میں آتا ہے، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی اس بات پہ بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی. پھر ایک اور ادب ہے نماز کے ناطے سے عید کی، اور وہ کیا ہے کہ ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے اور دوسرے سے واپس آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن راستہ بدل لیتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک راستے سے دوسرے میں جانا ایسا ہے کہ جیسے آپ کو مثال، آپ کے گھر میں آتے ہیں تو سیدھی ایک روڈ بھی آتی ہے، لیکن آپ گھوم کے آئے تو دوسرے رخ سے بھی آ سکتے ہیں. تو اس کا یہ مراد ہے. اور اس سے کیا چیز ہوا؟ اور وہ اس میں مختلف لوگوں کو مل سکتے ہیں. پہلے عموماً پیدل سفر ہوتے تھے، ایسے ایک دوسرے سے جانا، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا اور راستے میں ملنا. اور انسان ظاہر ہے کہ جہاں سے بھی جاتا ہے وہ چیزیں پھر اس کے لیے گواہی دیتی ہیں. تو اس کے لیے یعنی ہم اپنے عمل میں کیا کر سکتے ہیں؟ بس آپ دیکھیے کہ جیسے گھر سے نکلتے ہیں تو اس میں پارکنگ لاٹ ہوتا ہے باہر، سم ٹائم کچھ گھروں کے باہر، تو آپ ایک طرف سے نکلنے کی بجائے کسی دوسری طرف سے نہیں نکل سکتے ہیں. عموماً دو تین ایگزٹس ہوتی ہیں، انٹرسٹز ہوتی ہیں. تو کچھ ہلکی سی چیز سنت سمجھ کے کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ اجر ملے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، ایک لانگ کٹ ہوتا ہے، تو جاتے ہوئے شارٹ کٹ لے لیں کیونکہ نماز پڑھنے کی دیر ہے ہو رہی ہے، لیکن واپسی پہ دوسرا راستہ لے لیں تو تھوڑا سا لمبا ہے، تو اس کی بھی انشاءاللہ اجازت ہے. پھر اگلا ایک ادب اس کے بارے میں کیا ہے کہ عید کی نماز کھلے میدانوں میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے، اور کئی احادیث سے اس کی دلالت ملتی ہے. اس کی دلالت میں وہ بھی کہوں گی جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ عورتیں جن کو نماز نہیں پڑھنی وہ بھی عیدگاہ میں آئیں اور نمازیوں سے پیچھے رہیں، اور جب دعا ہو تو اس میں شامل ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز کی دلیل بنتی ہے کہ چونکہ پیریڈس کے میں عورت کو مسجد میں ہوگی نماز تو وہ محروم ہو جائے گی اس چیز سے، تو لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کھلی جگہوں پہ عید کی نماز ہو. پھر ایک اور ادب کیا ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے، وہ اس طرح کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہے، تقبل اللہ منا و منکا. مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہ میری اور تمہاری عبادت کو قبول کرے. صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس میں بھی اب دیکھیے کہ کیسے مبارک دی جا رہی ہے، دعا دی جا رہی ہے. آپ ساتھ ساتھ اسلامی طرز کو بھی محسوس کرتے جائیے، ہائے نہیں، بائے نہیں، ہیلو نہیں، ہاں کچھ ایسی چیزیں جن کا مقصد نہیں، دعائیں دیجیے. ہر موقع پہ دعائیں، السلام علیکم کہا تو آپ کو دعا مل گئی. اسی طرح اس وقت بھی دعائیں دی گئیں کہ انسان عموماً خاص طور پہ عید الفطر سے پہلے رمضان کے جو روزے رکھتا ہے یا کوئی اور نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول بھی کر لے. پھر ایک اور ادب کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرنا، اور مباح کھیل کود میں کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام التشریقی، ایام اقلی و شربن و ذکر اللہ عز و جل. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحج، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. اسی طرح اس دن کھیل دیکھنے کی اجازت کہاں سے ملی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ دو دن کھیل کود میں مشغول رہا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، قد ابدلکم اللہ تعالی بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں دو بہتر دن دے دیے، وہ کیا ہے؟ فطر اور اضحیٰ کا دن. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دور جاہلیت کی کچھ عیدیں، کچھ رسوم موجود تھے اس معاشرے میں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دیا. بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے بھی کہ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم
طرز ان کی چیزوں کو نمایاں کرنے کی یا اس کو منانے کی فرمائش کرے یا تقاضا کرے, تو یہ دلائل جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دن دے, تو لہٰذا اس کو بنانا اس کی بہتری ہے. اسی طرح عید کے دن دو بچیاں تھیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شعر پڑھ رہی تھی. ابو بکر صدیق نے جب یہ بات دیکھی تو ان کو ڈانٹا کہ تم کیوں کر رہے ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا بکر ان لکل قوم عیدن و ان الیوم عیدنا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہر قوم عید مناتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. بس اتنے لفظ ہیں, خاموشی. اب یہ نہیں کہا کہ ضرور کرو, اب اس کو بنیاد بنا کے اختتام کرو, محفلیں سجاؤ, یعنی عام دنوں سے ہلکا سا معاملہ فرق ہو سکتا ہے. اب کروں گی بڑی اہم بات کے پر بات, اور وہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں کیسے, کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو عید کی نماز بھی پڑھنی صحیح نہیں آتی, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سال میں ایک یا دو ہی نماز ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ آپ بھی سمجھ لیجئے, اور اگر لکھ سکیں تھوڑے سے پوائنٹس تو لکھیے. پہلی بات کیا ہے کہ تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. گاڑیوں میں, گھروں سے نکلتے ہوئے ہر بندہ اللہ کی بڑائیاں بیان کرے. یہ بھی کیا دیکھیں ہیں, یعنی کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں. پھر جب وقت ہو تو امام جو ہے وہ اذان اور تکبیر کے بغیر دو رکعت نماز پڑھائے گا, یعنی اس نماز سے پہلے نہ تو اذان ہے اور نہ تکبیر ہے. نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ پہلی رکعت میں 7 بار اللہ اکبر کہے, اور لوگ بھی اس کے ساتھ تکبیر کہتے رہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح سے. پھر سورت فاتحہ اور سورت الاعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ والی سورت پڑھی جائے گی. اور پھر دوسری, یعنی اس طرح پھر بعد میں پوری رکعت کر لی جائے گی آخر تک, دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا جائے گا. جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا جائے تو پھر تکبیر جو ہے قیام سمیت, یعنی ایک تو اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں, لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ 6 تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی ملا کے کل 7 ہو جائیں گی, لیکن ایکسٹرا جو تکبیریں ہوئی وہ 6 ہوئی. پھر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت غاشیہ اور یا پھر سورت والشمس وضحاها, یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, یہ پڑھی جاتی تھی. اور یہ ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کے جاننے کے لیے زیادہ اہم چیز ہے. اب جب سلام خط پھیرے, نماز پوری ہو جائے, اس کے بعد بالکل عام رکعت کی طرح دو رکعتیں ہوں گی, تو اس کے بعد پھر امام کو چاہیے کہ وہ خطبہ دے. اور خطبہ عموماً لوگوں کو واعظ اور نصیحت کا ہونا چاہیے, دل سوز ہو, مختصر ہو, لیکن لوگوں کے معاشرتی مسائل اور ان کو دین کی طرف رہنے میں رغبت دلائی جائے. خطبے کے دوران بھی تکبیرات کا ورد کر سکتا ہے, اور اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرے, وہی جو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, تو خطبہ اس سے شروع کیا جائے گا. اب اگر عید الفطر ہے تو پھر لوگوں کو صدقہ فطر کی ترغیب دلائی جائے اور اس کے مسائل بتائے جائیں, اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کرنے کی ترغیب دی جائے گی اور قربانی کے مسائل لوگوں کو بتائے جائیں, اور جب فارغ ہونے لگے تو پھر اس کے بعد لوگ گھروں میں جائیں تو قربانی کریں گے. ایک چیز یاد رکھیے کہ عیدین کی جو نمازیں ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز مسنون نہیں, الا یہ کہ کسی کی نماز عید اگر فوت ہو چکی ہے تو وہ پھر 4 رکعت اپنے طور پر پڑھ سکتا ہے. ابھی مسائل کے طور پہ کچھ باتیں کروں گی اور, لیکن ابھی صرف اصل طریقہ سیکھ لیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عید میں شریک نہ ہو سکے وہ 4 رکعت پڑھ لے, اور جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہے چاہے تشہد میں ہی ہو تو وہ امام کے سلام کے بعد اٹھے اور 2 رکعت پڑھ لے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ پہلی بات ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور امام کے ساتھ پڑھی جائے گی. کسی کی کسی وجہ سے چھٹ جاتی ہے, کوئی بھی مجبوریاں بہت ہوتی ہیں, اب اس کا یہ نہیں مطلب کہیں کہ پھر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دینے میں اور چھٹ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے. بیمار تھے, کچھ گاڑی ٹائم پہ کام نہیں کری، کچھ اور کہیں سڑک تھے. اور اللہ کا دین جو ہے ہر انسان کی رعایت کرتا ہے، مختلف حالات مختلف طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ گھر میں چار فرض پڑھ لیے، چار نفل پڑھے جائیں گے اور وہ پھر اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر امام کے ساتھ گئے اور جیسے دیکھا کہ نماز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو اب کیا کیا جائے گا کہ جہاں پہ امام ہو وہیں سے ساتھ میں لیا جائے، اور جب وہ سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کی بجائے کھڑے ہو کے، جو اگر ایک یا پھر اگر دونوں ہی رکعتیں جو ہیں وہ چھٹ گئیں تو ان دونوں کو پورا کر لیا جائے گا. جیسے کہ عام نمازوں میں کبھی بھی دیر نماز سے کوئی شامل ہو تو اس کے لیے حکم ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں یعنی جو اس سے بھی پہلے کی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی. صدقہ فطر جو ہے یہ اصل میں کفارہ ہوتا ہے انسان کے روزے کے اندر کی ہوئی خطاؤں کا اور گوتاہیوں کا. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عبادت ہم نے کی یہ پوری ہو گئی، یہ بہترین تھی، اس میں کوئی کمی نہیں. ہر ایک کمیوں سے بھرا پڑا ہے، اور جتنی انسان کو اپنی کمیاں خود دکھتی ہیں شاید اتنی کسی اور کو نہ دکھتی ہوں. تو لہٰذا کفارہ جو کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی. اور یہ اس وقت ہمارا سب سے اہم ایشو ہے، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ کم رہ رہا ہے، اور اگر کسی نے یہ نہ ادا کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو یاد رکھیے کہ صدقہ فطر فرض ہے، یعنی نماز سنت موقعہ تھی لیکن صدقہ فطر فرض ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا. اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نماز عید سے پہلے دینا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. یعنی اس کی ایکسپیریشن کب ہوتی ہے؟ جب عید کی نماز ہو جائے. پہلے بھی دے سکتے ہیں آپ ایک دو دن پہلے، جیسے رمضان کے آخری دن ہے، تاکہ لوگ اس سے اپنے کپڑے وغیرہ لے سکیں، گھر میں کھانا لے سکیں. صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا؟ ہر وہ شخص جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. ان سارے مسائل کے بارے میں ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فخش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ دیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. پھر اس طرح ایک اور چیز کے کتنا دیا جائے گا، تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ایک سا ہے. کتنا ہوتا ہے ایک سا؟ پونے تین سیر، تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، یا بچہ ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بعض لوگ کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ اس صدقہ فطر جو ہے وہ ان پہ بھی فرض ہے، چاہے صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، یعنی زکوٰۃ کی مقرر حد تک پہنچا ہو یا نہ ہو، ہر ایک پر فرض ہے. یعنی اتنی تاکید تو شاید کسی اور صدقے کی نہ ہو جتنی اس کی. ان ساری باتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے ساتھ رکھوں گی، بخاری اور مسلم کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر مسلمان پر فرض کیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک ہی میسر نہیں تو وہ صدقہ پھر دینے سے مستثنا ہے، دے گا بھی کہاں سے بیچارہ. ایسے لوگوں کو تو بلکہ ڈھونڈ کے دینا چاہیے. پھر صدقہ فطر کے بارے میں یہ ہے کہ غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، یعنی گھر میں راشن دینا اس کا، کسی گھر یعنی غریب لوگ ہیں تو ان کو کھجور کی صورت میں، گیہوں، چاول، جو، پنیر، جو چیزیں اس معاشرے کے لوگ کھاتے ہیں عموماً وہ دینی چاہیے. اب یہ نہیں کہ مثلا کوئی چیز ہم لوگ نہیں، کوئی ہمارے ارد گرد کے لوگ کھاتے، ہم زبردستی ان کو وہ چیز دیں کہ نہیں، چونکہ یہ سنت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو ہم سب کے لیے استعمال کے قابل بھی ہوں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر
ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا پنیر یا منقہ دیا کرتے تھے. منقہ کہتے ہیں یہ خشک جو ریزنس جو ہوتے ہیں, خشک انگور جو ہوتا ہے, اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر صدقہ فطر ادا کرنے کا آخری وقت کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن عید سے ایک دن یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی اس وقت شروع ہو چکا ہے, آپ اپنے طور پہ اس کو ادا کر سکتے ہیں. نہیں, اگر کوئی اس وقت پاس دینے کے لیے نیت کر کے اس پیسے کو الگ کر دیں کس کو دینا ہے, اگر پاکستان میں کسی کو دینا ہے تو ان کو فون پہ بتا دیں, تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کی طرف سے ادائیگی ہی کی ایک صورت ہوگی. کون دے گا یہ صدقہ فطر؟ گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد, بیوی, بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. یعنی ایون ملازم جو گھر کے, ان کے لیے بھی صدقہ جو ہے وہ گھر والا دے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری میں ہے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے کہ ابن عمر, یہ ان کے آقا تھے, یعنی نافع جو تھے ابن عمر کے غلام تھے, کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے, اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے اور آخری روزے, یعنی خاص طور پہ جیسے آخری روزے کے بعد کا جو وقت ہے اس پہ دینا چاہیے. دو مقصد ہیں اس کے, گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور غریبوں کے گھر میں کھانا پینا آ جائے گا. ہو سکتا ہے ویسے تو کسی کو خیال نہ رہے اس وقت دینے کا, بھول جائے کوئی, لیکن اس طرح دینے سے نتیجے میں وہ پھر اپنے گھر میں کھانا پانی لے آئیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر ہے یا غریب, ہر ایک کو دینا چاہیے, کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ پھر کبھی کبھی اگر کسی کے پاس ہر وقت نہیں بھی دینے کا, تو اگر اتنا تھوڑا ہے, آپ دیکھیں جو قیمت جو ہم نے بتایا کہ تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے قریب کھجور یا کوئی چاول جو بھی اناج ہے, کتنے کا آتا ہوگا؟ میرا خیال ہے $7 کے قریب یہاں رہتا ہے. ہر شہر میں ہر سال کے حساب سے اس کی الگ کیفیت ہو سکتی ہے, اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو کیلکولیٹ. بعض جگہ کچھ لوگ زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہیں, کوئی اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں تو وہ تھوڑا میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کا کھانا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑنا نہیں چاہیے کہ فلاں نے کہا $7, دوسری مسجد میں گئے تو انہوں نے 8 کہا, تو کوئی بات نہیں, آپ ان دونوں کے بیچ میں دے دیں, یا دونوں دے دیں, یا آلہ لینا ہے تو 8 دے دیں, صرف رخصت لینی ہے تو 7 دے دیں. اپنا دل نیکیوں کے معاملے میں کھلا رکھنا چاہیے. جھگڑے کا مزاج اچھا مزاج نہیں ہوتا. ہر وقت اگر انسان دوسرے کی خامیاں ہی چننے پہ لگے گا تو اس کو پھر یقین کریے کہ خامیاں ہی دکھیں گی. جب انسان لوگوں کے اوپر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بہت اس کے اوپر بھی آسانیاں فرمائے گا. پھر یہ تو تھی نماز کی اور صدقہ فطر کی باتیں. کچھ باتیں اس میں, یعنی اب ایک عمومی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جس سے شاید آپ کو فائدہ ہو, اور پھر میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سوال اپنی اسکرین پہ لکھ کے رکھ لیں, اور جلدی سے اگر آپ اس کو پوچھیں گے تو ہم پھر کچھ چیزیں آپ کے سوالات کی صورت میں بھی کریں گے, کیونکہ مسئلہ ہے مسائل کا. اس وقت فضائل نہیں, مسائل بیان ہو رہے ہیں, تو صحیح بات سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے, اور ایسی باتیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہیں سنی جاتی. اس کے لیے انسان کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر یہ کہ کہیں بھی غلطی کا خدشہ ہو سکتا ہے. نقدی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ آپ غلے کی صورت میں جیسا کہ آپ کو بھی بتایا وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے, کچھ چیزیں اس کے بارے میں اور ہیں کہ عورت دولت مند ہے تو اپنے فقیر خاوند کو صدقہ فطر دے سکتی ہے, جبکہ خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ بیوی کا خرچ خاوند پر لازم ہے اور خاوند کا خرچ بیوی پر نہیں. یعنی کس کو دے, اس کے اندر آپ یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس شخص سے صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا جو ایک دن کی خوراک کا بھی مالک نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. پھر ایک دن کی خوراک سے زیادہ کا مالک جب صدقہ فطر کسی کو دے گا تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گا، یعنی اس کی طرف سے ایک زیادہ بڑھوتری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی زیادہ قدر ہے کہ جب کوئی انسان مشکل میں رہ کے کرے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ ایک شخص کا صدقہ فطر کئی افراد کو دیا جا سکتا ہے، اور کئی افراد کا صدقہ ایک فرد کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں۔ مثلا کہ اگر $7 ہیں تو ضروری نہیں کہ پورے $7 کسی غریب کے ہاتھ میں دیں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو کسی کو 2 دے دیں، کسی کو 3 دے دیں۔ اور جیسے بعض دفعہ عیدگاہ کے باہر غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح بانٹ کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری صورت ہے، گھر میں 6 افراد ہیں، اب 6 افراد جو ہیں ان کے حساب سے اگر 40-50 کے بیچ میں رقم بنتی ہے تو وہ ساری ہینڈ فل رقم کسی ایک فیملی یا ایک بندے کو بھی دی جا سکتی ہے تاکہ اس کو کچھ بن جائے اور وہ اس سے استعمال کرے۔ پھر مسلمان پر زکات فطر اسی شہر میں واجب ہے جس میں وہ مقیم ہو، یہ مطلب ایک یعنی آسن درجہ ہے، گو کہ اس میں گنجائش موجود ہے لیکن جہاں رہے اتر دے، کیونکہ یہ وہاں کے غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر سارے لوگ مثلا مکہ بھیج دیں تو اس علاقے کے غریب پھر کہاں سے کھائیں گے؟ اس کے علاوہ کچھ جنرل باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ سوالوں کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی غم خوشی، اس کی عیدیں، اس کی شب راتیں، جو بھی ہماری اصطلاح میں جو لفظ چلتے ہیں، کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی فطرت کے اندر کچھ چیزوں کے کرنے کی رغبت رکھی ہے تو وہاں پھر اس کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، تو کہا کہ ایک دن ایسا اگر آتا ہے زندگی میں جس دن اچھے کپڑے بنا لو خاص طور پہ، تو اس جذبے کی تسکین کر لو۔ سال میں ایک دفعہ یہ بات کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر سارا سال اس کے بارے میں انسان اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں ایک چیز جو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ عام دن تو زیادہ خوشیوں کے ہو گئے اور عیدیں بور ہونے لگی، کیونکہ سارا سال ہی فن میں رہتے ہیں نا، ہر وقت خوش ہونے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو پھر عید کے دن کون اس کا اہتمام کرے؟ اسی طرح دیکھا ہے کہ جب ہر دن نیا لباس پہنتے ہیں تو پھر تو ہر دن عید ہو گئی، تو پھر عید کے لیے کون سی خاص بات رہی؟ جب کوئی چیز کبھی کبھی رہتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور زیادہ اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اہتمام کے ساتھ اگر اس دن لباس کوئی نیا بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کئی ماہ تک نہ بنے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہاں آپ کے اس کوئی اچھے کپڑے ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی پہن لیں تو بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں مطلب کہ ضروری نیا لباس بنائیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کریں۔ لیکن یاد رکھیے کہ لباس بناتے وقت اسراف اور دکھاوے سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسا لباس مت بنایا جائے عید کے موقع کے نام پہ بھی کہ جو خلاف شرع ہو۔ خاص طور پہ ایک بات کہوں گی جو عام چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں لیکن اتنی آرائش اور زبائش کہ جتنی شاید کبھی گھروں میں بھی نہیں کی، اور صبح صبح گھر سے نکلنا کھلے میدانوں میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نارتھ امریکہ میں بڑے بڑے ہال یا کنونشنز ہال رینٹ کیے جاتے ہیں اور وہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں جہاں ہم اپنے ہوتے ہیں وہاں دوسرے لوگ بھی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک ایک روپ دیکھتے ہیں کہ اتنے زرق بھر کپڑے اور پھر اختلاط ہونے لگتا ہے۔ ان سب سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی تو ایسی خوشی ہو کہ جس میں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا یعنی عید کی نماز کے لیے عورتیں جا سکتی ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں جا سکتی ہیں، جانا چاہیے۔ کہنے لگی کہ اگر چادر نہ ہو اس کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے کی چادر میں لپٹ کے چلی جائے، یعنی یہ نہیں کہا کہ چلو پھر ایسے ہی چلی جاؤ، بلکہ کہا پھر دو عورتیں ایک چادر میں لپٹ کے چلی جائیں۔ یہ جواب سب ہماری بہنوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ تدبر کی بات ہے اس میں کہ کیا واقعی آج ہمارا بھی یہ حال ہے، کیا ہم ایسے وقتوں میں اور ہی زیادہ بے لباس تو نہیں ہو جاتے، سارے مہینے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اپنی آرائش اور زبائش دوسروں کو دکھانے کی خاطر؟ اتنی تھوڑی قیمت، عورت اتنی سستی تو نہیں؟
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھانے کے بارے میں اگر عید کے دن دیکھیں تو جیسے تا قدات میں کھجوریں کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوتی تھی کہ کھجوریں کھاتے تھے اور تاک کھاتے تھے, یعنی ایک کھا لیں, تین کھا لیں, پانچ کھا لیں, سات کھا لیں, جس طرح بھی جو ممکن ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کیوں کھائی جائیں, اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ صبح اٹھ کے جب انسان کھجوریں کھاتا ہے تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکم برداری بھی ہے. اور وہ کیا کہ اللہ کل تک تو میں اس وقت کچھ نہیں کھاتا تھا کیونکہ یہ تیرا حکم تھا, آج میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو نے کھانے کا حکم دیا. یعنی فوری تعمیل کا اقرار اور اظہار ہے. بندہ مومن اپنی زندگی سے یہی ثابت کرتا ہے کہ سمعنا و اطعنا, دل نہ بھی چاہے تو اس لیے کھا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. ہاں کھجورے نہ ہو تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں, پانی ہی پی لیں. ہمارے یہاں سوئیوں کا بھی رواج اچھا ہے, سارے مہینے میں جو گلا خشک ہو جاتا ہے وہ اس وقت نرم ہونے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو نماز عید کا میں جاتے ہیں تو اس ناطے سے بھی یہی کہوں گی کہ جو بھی لوگ انتظام کرتے ہیں ان کو اس میں پردے کے اہتمام کے ساتھ کرنے کی چاہیے ضرورت, کہ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, اگر ایک ہی راستہ ہے اور کچھ مرد جا رہے ہیں کچھ عورتیں, تو آپ ایک نیکی کی خاطر دوسری گناہ کیوں مول لیتے ہیں. کبھی بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو پھر مسجد میں بھی پڑی جا سکتی ہے. اس میں آتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلا جائے, تاہم عذر کی صورت میں نماز مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے. یعنی وہی بات ہے کہ دین لوگوں کی رخصت کا لحاظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بڑی تکلیف دہ ہے وہ کیا ہے کہ خواتین کو سارا مہینہ بازاروں میں جانے سے نہیں روکا جاتا, وہ عید کا نام لے کر ہی تیاری کرنے کے بہانے سارا مہینہ چاہے بازاروں میں گزاریں, درزیوں کی دکانوں پہ گزاریں, جیولرز کے پاس بیٹھیں, لیکن جو ہی نماز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی, عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. ہمارے ہاں اس وقت بھی پاکستان جو پاک نام ہے اس میں 70 سے 80% تک خواتین ایسی ہیں کہ نہ ان کی زندگی میں یہ تصور ہے کہ وہ نماز کے لیے جائیں, ایک دفعہ بھی آج تک نہیں گئیں, بلکہ کوئی جائے تو اس کو برا محسوس کیا جاتا ہے کہ خواتین کیوں گئیں. تو یاد رکھیے کہ عورت بازار میں تو جا سکتی ہے, سنما گھر میں عورت جائے, ادھر ادھر گھومتی پھرے, تو پھر نماز کے لیے کیوں نہ جائے. اصل میں یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی سازش ہے جو نہیں چاہتے کہ کسی بھی معاشرے کی عورت جو ہے وہ علم سیکھے اور اپنے گودوں میں ایسی نسلیں پروان چڑھائے کہ جو پھر مجاہد بنے. تو لہٰذا اس چیز میں بھی تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, ذمہ داری ہے خواتین کی. کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جائیں گی تو لیکن باپردہ حالت میں جائیں. وہی بات جو آپ کو سورت نور کی آیتوں کی روشنی میں 9 نکات لکھائے تھے کہ اس چیز کو پورا کر لیں پھر جائیں, اس کے علاوہ نہیں. دہرا لیتے ہیں کچھ باتیں تاکہ شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. پہلی بات یہ کہ باپردہ حالت میں جائے, جلباب نہیں تو دوسری کے ساتھ مل کے جائے. یہ نہیں کہ میچنگ چادر نہیں تھی, چادر ہی نہیں تھی, لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کے بغیر ہی چلی جاؤ. پھر دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب عورت جائے تو خوشبو نہ ہو اس کے جسم پہ, بغیر خوشبو والا لباس پہنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اما اللہ المساجد اللہ, اللہ کی باندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو لیکن وہ بھی بغیر خوشبو لگائے نکلیں. اگر عورت بعد میں نظر آئے اور اس کی خوشبو پہلے دکھے تو اس کے بارے میں حکم سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات استعرت ومرت علی قوم لیجدو من ریحہا فہی زانیت, جو عورت خوشبو کا استعمال کر کے لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ اس کی خوشبو ان تک پہنچے تو وہ عورت بدکار ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی زبردست وعید ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. اور تیسری شرط کیا ہے کہ عورت مرد کا اختلاط نہ ہو, یعنی آپس میں اتنی مکسنگ ہو جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں. اس کے بارے میں بھی امام ابو داؤد نے ابو السید الانصاری سے روایت کی ہے کہ مسجد کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا، عورتوں کو حکم دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ راستے کے درمیان میں چلو، لہٰذا کناروں پہ چلو. اور اس کے بعد پھر عورتیں اس قدر چمٹ کر چلتی تھیں کہ ان کی اوڑھنیاں دیواروں کے ساتھ اٹکنے لگتی تھیں. ایک اور سنت اور ایک اچھی چیز ہے جس کا احساس دلانا چاہوں گی، وہ کیا ہے؟ بچوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے، کیونکہ بچے بچپن سے جب ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنے دین کا ایک خوبصورت روپ دکھتا ہے، اور پھر بڑے ہو کے تک عادت رہے گی. اور بہت سارے ایسی دلائل موجود ہیں کہ بچے بھی ساتھ جاتے تھے مسجدوں میں، اور یہ نمازوں کے لیے عید کے اندر امام یعنی بخاری نے بھی ایک پورا باب باندھا ہے اپنی کتابوں میں کہ بچوں کو عیدگاہ کی طرف جانے کے آداب، کیونکہ یہ بھی ایک تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ بچے جائیں تو وہاں پھر اتنی گھبراہٹ نہ کریں کہ لوگوں کے لیے بھی وہ چیز مشکل ہو. پھر اگلی بات یہ کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ جانا چاہیے، جیسے کہ بات ہو گئی پہلے سے، اسی کو ذرا میں آپ کے سامنے پائل اپ کر رہی ہوں پوائنٹس کی شکل میں، تاکہ کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو میک اپ کر سکیں. اور پھر عید کی نماز جب شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد یعنی تکبیرات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں پھر 3 دن تک بھی بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں. کون پڑھے گا تکبیرات؟ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تکبیرات کہیں گی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن تکبیر کہتی اور عورتیں تشریق کی راتوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھی، یعنی بہت اونچی آواز نہ لے کے، لیکن عورت بھی کہہ سکتی. پھر پیریڈز والی عورت بھی تکبیرات کہہ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا یہ سوال ذہن میں آئے، تو بالکل کر سکتے ہیں. اس کی روایت بھی موجود ہے کہ ہمیں اور عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم دوشیزاؤں کو ان کے پردوں سے نکال لیں، یعنی کنواری لڑکیوں کو، اور حیض والی عورتوں کو بھی لے کے جائیں تاکہ وہ لوگوں سے پیچھے رہیں اور ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں، ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں، اور سب لوگ عیدگاہ میں حاضر ہونے والے اس دن کی برکت اور گناہوں کی معافی کی امید رکھیں. لیکن عورتوں کی پھر آواز جو ہے وہ اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے فتنہ پھیلے. تو یہ تھی چند باتیں جو ہم سب کے لیے ایک تذکیر بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ باتیں عموماً معلوم تو ہوتی ہیں، لیکن اتنی دیر کے بعد جب ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک دو مسائل اس کے ساتھ رکھ دوں، کیونکہ آج کے دور میں ان کا کافی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ چاند کی خبر پہلے نہیں ہو سکی، بالکل عید کے دن آئے تو پھر کیا کیا جائے. مثلا جیسے آج کی رات ہے، 29ویں کی چاند رات ہے، اب چاند نہیں دکھا، صبح لوگ اٹھے، رمضان کا 30واں دن سمجھ کے روزہ رکھ لیا، پھر چاند نظر آنے کی خبر ملے تو کیا کیا جائے گا؟ روزہ افطار کر لیا جائے گا اور عید جو ہے وہ پھر اگلے دن ادا کی جائے گی، یعنی پھر اس دن نماز بعد میں ہو جائے گی اور عید کا دن جو ہے اس سے پہلے ہوگا. اور یہ مسئلہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ جب چاند ابر کی وجہ سے نہ دکھا نہ، تو پھر آپ لوگوں نے روزہ رکھا، اگلے دن پھر جب اٹھے تو معلوم ہوا، کسی دوسرے شہر سے کچھ لوگ آئے، گواہی دی انہوں نے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، تو پھر انہوں نے روزہ کھولا اور اگلے دن عید کی نماز ادا کی. اگر زوال سے پہلے چاند دیکھنے کی اطلاع مل جائے تو پھر زوال سے قبل نماز پڑھنا ممکن ہو تو اسی دن پڑھی بھی جا سکتی ہے. مثلا بعض دفعہ لوگ سحری کھا لیتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے جب فجر پہ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عید ہے، تو پھر روزہ مطلب ختم کر کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. چلیے، ایک چیز یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا قطعاً منع ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور دوسری ہوتے ہیں. ایک اور چیز کہہ دوں کہ ہمارے ہاں جمعے کے دن عید ہونے کے بارے میں بھی کچھ نظریات ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں بھی عید جمعے کی ہو یا ہفتے کی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ عید کسی بھی دن ہو سکتی ہے. اگر جمعے کے دن عید آ جائے تو پھر کیا ہے؟ ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، آپ کے بعد کے دور میں بھی ہوئی. اس میں کیا حکم ہوتا ہے کہ لوگ جمعے کے دن بھی صبح عید کی نماز پڑھیں گے، لیکن جمعے کی نماز کے لیے مردوں کے پاس اختیار موجود ہوگا، چاہے تو ادا کریں چاہے تو نہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ امام تو پھر مسجدوں میں پڑھائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آج ویسے کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو اختیاری مسئلہ سمجھا ہوا ہے کہ جمعے میں جائیں نہ جائیں، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اس پہ پابندی کریں. تو بہرحال یعنی یہ ہے کہ ایسا ہو. ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ ایسی عید حکمرانوں پہ باہری ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہ ایک خود ساختہ بات ہے اور جس کی کوئی سند نہیں ملتی. اور ظاہر ہے کہ اگر ایک دن میں دو خطبے ہو جائیں گے تو یہ تو اور رحمت ہوئی اور برکت ہوئی، اس میں بری بات کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کے دور میں ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، جو انتظار کرنا پسند کرے وہ انتظار کرے، جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے. یعنی نماز پڑھے اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے رکنے چاہے تو رک جائے، جانا چاہے تو چلا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بہرحال نماز پڑھائیں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچے کہ اب مسجدوں میں ہی چھٹی ہوگی. اس دن چھٹی نہیں ہوتی، بندہ مومن کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح رخ سامنے لانے کی توفیق دے اور ہم ان باتوں پہ عمل کر سکیں جو ہم نے کہیں اور سنی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور یا اللہ عید کے دن کو ہمارے آپ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے دن تجھے ناراض کر دیں اور سارے مہینے میں جو بھی نیکیاں ہم نے کی تھوڑی بہت وہ بھی ہم اس کو ضائع کر دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز، عید کیسے منائیں؟ جی سب سے پہلے آپ نے کوشچن کیا ہے، سسٹر کیا فطرانہ عید کے بعد بیچ سکتے ہیں جبکہ ابھی نکاح دیا ہو؟ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اینڈ والا نہیں سمجھا آپ نے کیا لکھا. اچھا فطرانہ، یہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، ہمیشہ جو فطرانہ ہوتا ہے وہ عید سے پہلے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکال دیا ہو ابھی، ہاں جی نکال دیا ہو، لیکن ادا بھی پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ فطرانہ عید کی نماز کے بعد دیں گے نا، وہ صدقہ عام صدقہ شمار ہوگا. تو کوشش کریں، ضروری نہیں آپ مطلب عید کے دن ہی دیں، آپ تین چار دن پہلے، آپ کو پتہ ہے دینے ہی کتنی، آپ کس علاقے میں کہاں پہ رہ رہے ہیں، اسی کے مطابق آپ جتنی جلدی ادا کر سکتے ہیں اس کو آخری دنوں میں ادا کر دیں. ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کو کھانے اچھی عید ہو جائے یا کچھ بھی اس طرح کا نا، تو آپ ٹھیک ہے. جی ابھی ایک اور چیز مجھے بتائیں، عید کیسے منانی ہے؟ عید کا مجھے ایک چیز جو میں ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ڈالوں گی، واقعی استاذہ جی کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، روز نئے کپڑے بنا لیتے ہیں، ہمیں عید کو مناتے نہیں جس طرح عید منانی چاہیے. حقیقت ہے نا، اس کو اس دفعہ شعور کے ساتھ منانا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. نمبر دو، اس کو واقعی انجوائے کرنا ہے، صحیح جو ایک مسنون طریقہ ہے نا، اس کو واقعی سیلیبریٹ کریں، خوشی منائیں، کیونکہ یہ دو عیدوں کی ہمیں ملتا ہے نا احادیث کے، کہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے منائیں، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے طریقے سے پتہ چلے واقعی ہماری عید ہے. ویسے تو یہاں پہ الحمدللہ سب کو پتہ چلتا ہے، یورپ وغیرہ کنٹری پاکستان، تو انڈیا میں تو پھر اپنا ہی مزہ ہے نا، وہاں پہ تو ہر جگہ سے کچھ میٹھا آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے، سب نے اس طرح لگائے، یہاں پہ بھی لگتا ہے الحمدللہ، لیکن ہر جگہ یہ کا اپنا مزہ ہے. تو ابھی مسنون جو طریقہ بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے، چھوٹی عید کا آپ کو پتہ ہے کھانا، مطلب کوئی میٹھا کھا کے جانا، کھجور ہے، کھجور نہیں تو سوئیاں جیسے ہم لوگ بنا لیتے ہیں، یا کچھ بھی کھا کے جائیں. پھر تکبیرات کا پڑھنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، عورتوں کا جیسے بھی استاذہ نے کہا کہ تیز خوشبو نہیں لگائیں گی، مطلب جو خوشبو گھر ہے تو ٹھیک ہے، باہر نہیں نکلتے، یہاں پہ جس کو تک خوشبو نہ جو اللہ تعالیٰ یعنی تیز کلر استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے اچھا لباس پہننا کہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ میں نے اس کا حق دینا، جی میں اہتمام کرتی ہوں تاکہ بچوں کو عید کی اہمیت کا پتہ چلے. ویری گڈ، کرنا چاہیے بہت زیادہ اس طرح ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے تہوار کون سے ہیں نا، کیا کیا کرنا چاہیے. جیسے ان لوگوں کا کرسمس آ گیا اور کچھ اس طرح کے آ جاتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو صحیح سیلیبریٹ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہم مناتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ نہیں مناتے تو ہم ان کے ساتھ کیوں. ضرور ٹھیک ہے آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کو تھوڑا سا بتائیں، لیکن زیادہ نہیں، زیادہ اپنی چیزوں کو پریفر کریں، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ کرنا ہے. اور کوئی بات کچھ شیئر کرنا چاہے، کچھ بھی پوچھنا چاہے تو بھی پوچھ سکے، ایک منٹ میرے پاس ہے. اور ایڈوانس میں آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک، چاہے کل ہو پرسوں ہو، بہت زیادہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ آپ نے بڑے پیشنٹ کے ساتھ کلاس میرے ساتھ لی، اور ایڈمنس جو میرے ساتھ تھے سارے مالا، سب کو بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں، پیار آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی ہیں خوشیاں دے، خوش رکھے، اور دل سے دعا ہے ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم جنت میں ضرور ملیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، اور تکبیرات پڑھتے رہیے گا، اور اپنے پیاروں کو نہ بھولیے گا، دیکھ لیجیے گا کسی کو، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ہم نے ضرور کرنا ہے. جزاک اللہ خیر، آپ سب کو بھی عید مبارک، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ دن سب کے لیے خیر و عافیت سے لے کے آئے، کہ کسی کے لیے کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی یہ ضرور شعور کے ساتھ دعا کرنی. اور خاص کر آج شام کو جو اپنی مزدوری لینی ہے کہ ہم نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں، ان کو ہم نے شعور کے ساتھ اس کے ہم نے جو ہے مزدوری لینی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی شکل میں، ٹھیک ہے. ابھی بھی دعا کے لیے چند نحوے جو ہمارے اس رمضان کے ساتھ رہ گئے، اور ہمیں بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، زندگی رہی، ان شاء اللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.